نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبات خلافت کا یہ سلسلہ جو پرسوں شروع ہوا تھا، اس کی دو نشستیں ہو چکی ہیں، یہ اس کی آخری نشست ہے. اور اس کا عنوان آپ نے کل کے اخبار میں دیکھ لیا ہوگا اشتہار میں، اور اعلان بھی ہوتا رہا ہے کہ آج کا موضوع ہے: کیا پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کا امکان ہے، اور اگر ہے تو کیسے. اس ضمن میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت بڑی خوشخبری سے کرنا چاہتا ہوں. اس خوشخبری کا ایک حصہ تو پچھلے دونوں خطبات میں آ چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے پانچ دور گنوائے: دور نبوت کہ میں تم میں موجود رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر مجھے اٹھا لے گا. پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. پھر بادشاہت آئے گی، ظالم بادشاہت، کاٹ کھانے والی بادشاہت. پھر بادشاہت آئے گی غلامی کے ساتھ، تم غیروں کے غلام بن جاؤ، ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گئے. اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. تو یہ خوشخبری ہے کہ تاریخ کدھر جا رہی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کتنی مدت اور لگے، لیکن یقیناً قیامت سے قبل خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا. اس کے لیے قرآن مجید میں بھی اشارے موجود ہیں, اگر یہ صراحت نہیں ہے اشارے ہیں, جسے آپ منطق میں کہتے ہیں صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. چنانچہ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں آج, دو آیتیں سورہ صف کی, دو آیتیں سورہ توبہ کی, ایک آیت سورہ فتح. سورہ توبہ اور سورہ صف کی آیات تقریباً بالکل ہم مضمون ہیں. یہ یہودی چاہتے ہیں, یہاں تو صرف لفظ یہ چاہتے ہیں, لیکن جو سیاق اور سواق ہے اس سے پہلے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہودی سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں. یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی تھوکوں سے بجھا دے, اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, تھا یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے دین حق لے کر, اور الہدا قرآن مجید لے کر, تاکہ اس دین حق کو خالص کرے تمام ابھیان پر یا پورے نظام زندگی پر. یہی مفہوم سورہ توبہ کی دو آیات میں آیا, یریدون ان یطفئوا, لے یطفئوا کی وجہ ان یطفئوا, فرق کیا ہوا؟ یہ یہودی چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے. فیاب اللہ اللہ یتم نور, اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے. ولو کرے ہل کافرون, وہی الفاظ. پھر وہ آئے یوں کی تو هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آیا, جس میں بڑا ٹکڑا وہی ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. آخری حصے میں فرق ہے, وکفا باللہ شہیدا, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہدایت الہدا دے کر اور دین حق دے کر نظام زندگی, تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی. اور اللہ کافی ہے بطور مددگار, اور اللہ کافی ہے بطور جواب. یہ تو ہو گیا صغرا, اسے منطق میں کہتے ہیں صغرا کبرا, پرائمیسی انگریزی میں. تو پہلا جو ہے مقدمہ کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا دین کو غالب کرنے, ہاں کتنی ہی مخالفت ہو, ہاں مشرکین کو کتنا ہی ناپسند ہو, ہاں کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور اب اس کے بعد کبرا دیکھیے, سورہ اعراف میں فرمایا, اے محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, قل یا ایھا الناس, اے لوگوں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. صرف عرب کے لیے نہیں آیا, عجم کے لیے, یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے, بھارت کے لیے, چین کے لیے, تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا. اور یہ بات اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے, وَبَارَكْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرح بشیر اور نذیر بنا کر. اب ان دو کو جوڑ لیجئے, حضور کے مقصد بعثت غلبہ دین, بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے, کیا نتیجہ نکلا؟ کہ حضور کی بعثت کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب پورے عالم انسانی پر دین غالب ہو جائے, ورنہ وقت فرصت ہے, ہر کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو قرآن کے صغرا کبرا سے ثابت ہو گیا کہ دین کا غلبہ ہو کر رہے. اب میں آپ کو دو حدیثیں ایسی سنا رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلبہ اب جو آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا دور ایک آیا تھا حضور کے فوراً بعد، وہ خلافت راشدہ پوری دنیا میں نہیں پھیل سکا، پھیل رہا تھا سبائی فتنے سے، انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے راستہ روک دیا، لیکن اب دوبارہ جب یہ آئے گا دور خلافت علی منہاج النبوہ اس حدیث کی روح سے، یہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، پورے عالم انسانیت میں ہوگا، اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ ثابت کس طرح ہوا کہ بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، بھیجا گیا تمام انسانوں کے لیے، تو بات تو تبھی پوری ہوگی کہ تمام عالم انسانیت پر دین غالب آئے۔ اور حدیث سنیے عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو ایک تفسیر ہوا ہے آج اس کے اندر یا مل جائے گا بعد میں، یہ چھوٹا سا کتاب سا ہے یا ریکٹ کہہ لیجیے جو بھی کہیں، اس میں ان حدیثوں کا ترجمہ ہے، متن نہیں ہے، میں متن بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ثوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا، وہ مولا کہلاتے تھے، عرب کی یہ روایت ہے، جو آپ کا غلام تھا آپ نے آزاد کر دیا، پھر بھی وہ آپ کے تابع تو رہے گا نا، پھر آپ کا احسان تو مانے گا نا، آپ نے آزاد کیا ہے، تو وہ ایک درجے میں رشتہ قائم رہتا تھا، مولا موالی ملے گئے موالی کو۔ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ موالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا۔ کیسے کیا اس کا سوال ذہن میں نہ لائیے گا، یہ اللہ کا رسول کا معاملہ ہے جس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، معراج پر کیسے گئے ہماری سمجھ میں آئے گا، وہاں کیا کیا دیکھا ہماری سمجھ میں آئے گا، بس جو آپ نے فرمایا آمنا صدقا۔ تو یہ بھی کہ پوری زمین یہ تو گول ہے، لپیٹی کیسے جا سکتی ہے، یہ سارے خیالات ہم نے ذہن سے نکال دیے۔ الفاظ کیا ہے، ان اللہ زوالی اللہ، میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا گیا یا سکیڑ دیا گیا، فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت حدیث کی درجہ دوم کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، بڑی پختہ پختہ۔ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش، ایک اور حدیث سن لیجیے، ان مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد ابن اسود سے روایت ہے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اب حدیث کا اصل مقصد آ رہا ہے، لا يبقى على ظهر الارض بيت بدر ولا ومر الا ادخله الله كلمه الاسلام، زمین پر روئے زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ عید گارے کا بنا ہوا، نہ خیموں کا جو کہ اونٹ کے بالوں سے کمبل بنا کر اس کا خیمہ بناتے تھے، یعنی سیکنڈ سیولیزیشن اور نومیڈک نومیڈ، ان سب کے اندر کوئی گھر کوئی جھونپڑا کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، کلمہ اسلام داخل ہو جائے گا، ہوگا دو میں سے ایک طریقے سے، اس سے عزیز مزول ذلیل، عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کمزور کی شکست کے بعد، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کر دے گا مسلمان ہو گیا، تو اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اس کو بھی عزت دیتے ہوئے. وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین, عزت تو اللہ کی ہے, اس کے رسول کی اور اہل ایمان کی ہے, تو وہ صاحب عزت ہو گیا. اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کے مغلوب ہو جانے کے نتیجے میں, وہ مسلمان نہیں بھی ہوگا, وہ جو کل پرسوں ہم پڑھتے ہوئے جزیہ دے گا, چھوٹا ہو کر رہے گا, اسلام کی مادر رسی کو قبول کرے گا, تو اسلام تو اس کے گھر میں بھی گھس گیا, وہ بدبخت جو ہے اسلام کی سعادت سے محروم رہا. اس کی وضاحت کیا ہے؟ اما یعزہم اللہ فیجعلہم فی اہلہا, یا تو اللہ ان کو عزت دے گا, انہیں اسلام کے لوگوں میں, اسلام مسلمانوں میں شامل کر دے گا, اور یذلہم فیذلون اللہ, یا انہیں پست کر دے گا اور وہ اسلام کی تابع داری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ تو حضور کی حدیث ہوئی. جو راوی ہے حضرت مقداد بن الاسود کہتے ہیں, فقلت, پھر میں نے دل میں یہ کہا, ویکون الدین کلہ للہ, جب یہ ہو جائے گا تو گویا کہ سورہ انفال میں جو الفاظ آئے اور سورہ بقرہ میں, دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا, پوری دنیا کے اوپر اللہ کی حکومت ہوگی, خلافت علی بن حاج النبوہ پورے پورے عرضی پر ہوگی. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. اس کے بعد جو جملہ میں کہہ رہا ہوں, اس کے بعد بھی جس شخص کے دل میں شک ہو کہ اس دنیا کا مستقبل اسلام نہیں ہے اور اس دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا, میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. کتنی باتیں باتیں, رسول کو بھیجا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے اور بھیجا ہے پورے عالم انسانیت کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب نہ ہو؟ ہاؤ کم؟ تو صریح احادیث پوری زمین لپیٹ کر مجھے دکھا دی گئی, پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا, ہر گھر میں دین داخل ہو جائے, اور پورے روح عرضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ نارے کا بنا ہوا, نہ بچے گا کوئی خیمہ, لیکن اس میں اسلام اللہ داخل کرتے رہے. تو اس معاملے میں تو شک اور شبے کو دل سے نکال دیجیے. ہاں سوال ہو سکتا ہے کب ہوگا کیسے ہوگا, یہ دوسری چیز ہے. ہوگا, اس میں اگر شک ہے تو آپ کا ایمان درست نہیں, نہ قرآن پر اور نہ محمد رسول اللہ. اس کے سلسلے میں اب اصل مسئلہ میں لا رہا ہوں. کچھ احادیث ہیں کہ آغاز کہاں سے ہوگا. ظاہر بات ہے پوری دنیا میں ایک دم اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکتا, پوری دنیا میں ایک دم, اگر ہو سکتا تو حضور کے رستے مبارک سے ہوتا. سوچ رہے ہیں نا, آخری رسول, سید المرسلین, خاتم النبیین, اللہ کے محبوب, اللہ کے پیارے, اگر پوری دنیا پر ہو سکتا ایک دم تو آپ کے زمانے میں ہو جاتا. نہیں ہوا. کیا ہوا؟ عرب کے اندر حضور نے کر دیا, دین غالب ہو گیا, جان حق و عذاب کی باتیں. اس کے باہر حضور کے پروانے, حضور کے عاشق, اصل عاشق وہ تھے, ہم نہیں ہیں. ہم تو ناطے پڑھتے ہیں بس, جلوس نکالتے ہیں عید میلاد النبی کا. عاشق کون تھے؟ صحابہ کرام. پھر انہوں نے دین کو پھیلایا, مشرق میں, مغرب میں, عراق فتح, شام فتح, خراسان, ادھر سے شام فتح, اور پھر مصر فتح, اور کہاں تک, دریائے جیہو سے لے کر اور دریا اور بحر یاجوج تک, فرام آکسس ٹو اٹلانٹک, اللہ کا دین غالب ہو گیا. اسی طرح ہوگا, اب بھی کہیں ایک جگہ سے ہوگا, پھر وہ پھیلے گا. وہ خوش قسمت علاقہ کون سا ہوگا؟ اس کے ضمن میں کوئی صریح بات تو میرے پاس موجود نہیں ہے, قرآن میں بالکل نہیں ہے، احادیث میں کچھ اشارے ہیں. حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ یخرج الناس من المشرق یتبعون للمهدی، یعنی سلطان نہیں، عرب سے مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی اور وہ عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو مضبوط کرے. کیا مطلب؟ حضرت مہدی کے آمد سے پہلے کسی مشرقی ملک میں خلافت کا نظام قائم ہو چکے، ورنہ حضرت مہدی کی مدد کے لیے کیسے وہاں سے فوجیں آ جائیں گی؟ یخرج الناس من المشرق، اب عرب کے مشرق میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، یہ تو امیڈیٹ مشرق ہے نا. ویسے تو مشرق میں جائیں تو پھر بنگلہ دیش بھی ہے، تو انڈونیشیا بھی سب مشرق ہی رہے گا، کمبوڈیا بھی ہے، فلپائنس بھی ہے، لیکن یہ امیڈیٹ مشرق جو ہے عرب کا، ایران، افغانستان اور پاکستان اور ہندوستان. اور ایک کوئی حدیث بھی ہے، اگرچہ وہ مستند نہیں ہے، نئی حدیث ہے، موضوع نہیں ہے، لڑی بھی نہیں ہے، نئی، کہ حضور نے فرمایا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. چنانچہ اقبال نے اپنے ترانہ ہندی کے اندر یہ بات کہی ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہندوستان کی جانب سے ٹھنڈی ہوا. تو ایک تو یہ حدیث ذہن میں رکھیے، یخرج الناس من المشرق، کسی مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی، یتبعون للمهدی یعنی سلطان ہی، جو مہدی کی حکومت، جو ایک ہمارے نزدیک حضرت مہدی بھی ایک مجدد ہوں گے، جیسے اور مجدد 14 آ چکے، مجدد الف ثانی آئے، شاہ ولی اللہ آئے، سید احمد بریلوی آئے، ان سے پہلے امام غزالی آئے، امام ابن تیمیہ آئے، شیخ عبد القادر جیلانی آئے، اس سے پہلے ائمہ اربع آئے، ان سے بھی پہلے عمر بن عبدالعزیز آئے، جو پہلے مجدد تھے اسلام کے، جن کو خلیفہ راشد بھی شمار کیا جاتا ہے. یہ مجددین کا سلسلہ ہے. اللہ نے، حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ھذہ الامۃ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لھا دینھا. اللہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے مجدد کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کرے گا. نبوت کا دروازہ تو بند ہے، امت کے اندر سے مجددین اٹھیں گے، تجدید کر دیں گے، تازہ کر دیں گے دین. یہ سب میں نے نام گنوائے، یہ سب کون ہے؟ مجددین ہیں. اہل سنت کے نزدیک ایسے ہی مجدد حضرت مہدی ہوں گے، جو حضور کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے، جن کا اپنا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہی ہوگا، جیسے کہ حضور کا اسم غرامی اور حضور کے والد کا نام نامی، اور وہ عرب کے اندر اسلامی حکومت قائم کریں گے، خالص اسلامی حکومت. لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے موجے آئیں گی، اور وہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ عرب بودے ہو چکے ہیں، عربوں میں جان نہیں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں کھوکھلا کرتے ہیں. دولت کی فراوانی، اور دولت کی فراوانی جب ہوتی ہے، میں بتا چکا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے، عیاشیاں ہوتی ہیں، پھر ایش ہوتے ہیں، پینے پلانے کا شمل ہوتا ہے، ناچ رنگ ہوتا ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے. عرب بودے ہو چکے ہیں، عربوں کی بوزے ہونے کا عالم تو یہ ہے 30-35 لاکھ ہے صرف یہ یہودی جو اسرائیل میں آباد ہے، اور انہوں نے نچا رکھا ہے پورے عالم میں عرب کو، کوئی کیوں کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں سے جائیں گی مشرقی ملک سے، جن میں میرا گمان اب یہ میری رائے ہے، پاکستان اور افغانستان کے جڑنے سے ایک علاقہ وجود میں آئے، اور یہاں پہلے خلافت کا نظام قائم ہوگا، پھر یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور حضرت مہدی جو عرب میں ظاہر ہوں گے وہاں آئیں گے، اور وہاں ان کی حکومت قائم کریں گی اور اسلامی حکومت بنے گی. ایک دوسری حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تم سبب ایلیا. خراسان کے علاقے سے ایسی فوجیں آئیں گی جن کے جھنڈے سیاہ ہوں گے اور انہیں کوئی روک نہیں سکے گا، وہ سیدھے آئیں گے اور بیت المقدس کے اندر وہ جھنڈے گاڑ گے. اب یہ دو نام جو ہیں خراسان اور ایلیا، ان کو سمجھ لیجیے. خراسان ایک بہت بڑا ملک ہوتا تھا جسے خراسان بزرگ کہتے ہیں، اب دی اولڈ گریٹ خراسان. اب اس نام سے کوئی ملک نہیں ہے بلکہ صرف ایک صوبہ ہے ایران کا، خراسان چھوٹا سا صوبہ ہے. یہ خراسان جو ہے اس میں ایران کا بھی کچھ علاقہ شامل تھا، پاکستان کا بھی. پاکستان میں جو مالاکنڈ کا پہاڑ ہے، مردان سے ذرا اوپر جائیں تو مالاکنڈ کے پہاڑ کو عبور کر کے جو اوپر حصہ ہے، سوات ہے، دیر ہے، باجوڑ ہے، چترال ہے، یہ سب خراسان کا حصہ تھا. اور افغانستان تقریباً پورا خراسان تھا. اور جو یہ ترک ریاستیں آزاد ہوئی ہے اب جبکہ یو ایس ایس آر ختم ہوا ہے، یہ بھی خراسان میں تھے. تو اس کو کہتے ہیں دی گریٹر خراسان. اور ایک دفعہ ایک ایرانی میرے پاس آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے، میں نے کہا نہیں، میں پرانی بات ہو، خراسان بزرگ وہ بڑا جو ہے خراسان، وہ بتایا اس نے کہ وہ کئی سارے علاقوں پر مشتمل تھا. یوں سمجھے کہ جیسے ایک بڑا کڑھاؤ ہوتا ہے، اس کا ایک کنڈا ادھر ہے، ایک کنڈا ادھر ہے، تو ایک کنڈا خراسان کا صوبہ ہے جو ایران میں ہے، اسی میں مشہد شہر ہے اس کا مشہد، اور ایک کنڈا پاکستان میں ہے، مالاکنڈ کے پہاڑ اور واخان کی پٹری کے درمیان سارا علاقہ، درمیان میں پورا افغانستان کڑھاؤ ہے. یہ کڑھاؤ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ بڑھتی چلی جائے گی، کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ ان کے جھنڈے جا کر ایلیا میں نصب ہو جائے. ایلیا اس زمانے میں کہتے تھے بیت المقدس کو. یروشلم سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تباہ کر دیا تھا، کوئی ایک متنفس ماں نہیں چھوڑا. اس کے کوئی تقریباً 100 سال بعد جو ایمپرر ہیڈریان آیا، رومن ایمپرر، اس نے شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام اب رکھا ایلیا. اس لیے عیسائیوں کے نزدیک بھی تو یہ شہر بہت مقدس ہے نا، یہودیوں کے لیے بھی ہے. حضرت داؤد حضرت سلیمان کا پایا تخت یہی پتا. پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش وہی ہوئی، حضرت عیسیٰ وہی ان کے عقیدے کے مطابق خرید لیے گئے. حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل سلیمانی معبد وہ بھی وہی تھا. تو یہ جگہ مقدس ہے مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس وقت اس کے لیے کیا کشمکش ہونے والی ہے اس جگہ کے لیے. لیکن پھر ہیڈریان نے اسے جب دوبارہ آباد کیا، ٹائٹس تو ہے وہ تو بت پرست تھا، ہیڈریان بھی بت پرست تھا، عیسائیت ابھی نہیں آئی تھی، اس نے اسے دوبارہ آباد کیا، جناب ایلیا رکھا. تو حضور نے ایلیا کا لفظ کہا ہے کہ وہ جھنڈے آئیں گے خراسان سے چل کر، فوجیں جھنڈے لے کر چلے گی اور کوئی نہیں رخ موڑ سکے گا ان کا، جہاں تک کہ وہ ایلیا میں یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے. گویا کہ یہ پیشن گوئی ہوئی کہ ایلیا یا بیت المقدس اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں نہیں رہے گا، یہ ہمارے قبضے میں آنے کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا، 650 کے آس پاس کہنے. لیکن 1099 میں صلیبیوں نے اسے فتح کیا، جھنڈا گاڑ دیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. 88 برس تک عیسائیوں کی حکومت رہی. 1099 سے لے کر 1187 تک عیسائیوں کا قبضہ رہا. اور اس کو واگزار کرانے والے کون تھے؟ عیسائیوں نے حاصل کن سے کیا تھا؟ عربوں سے. عرب اس کو واپس نہیں لے سکتے تھے. واپس لینے والا کرد خون تھا، فلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. اور اب پھر کیا ہوا ہے؟ 1967 میں پھر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب لیا عیسائیوں نے، اب لیا یہودیوں نے، اب یہودیوں کا قبضہ ہے. 1967 سے اب یہ 2005 آ گیا ہے، 38 برس تو ہو گئے نا، یہودیوں کا قبضہ. لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ یہ قبضہ ختم ہوگا اور خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی اور وہ یہاں پر آ کر جھنڈا گاڑ دیں گی، اسلام کا جھنڈا. یہ ہے وہ احادیث جن کی روح سے مجھے گمان غالب ہے کہ انشاءاللہ ہند، پاکستان اور افغانستان کے جمع ہونے سے وہ قوت وجود میں آئے گی جس میں پہلے خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا اور پھر وہ پھیلے گی. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، بڑا موجز نما ہے، موجز نما. حالانکہ انہوں نے اپنے لیکچرز کے اندر کچھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ خیالات جو ہے کوئی آنے والا آئے گا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے. گویا کہ مہدی کا اور حضرت مسیح کے نزول کا انہوں نے ایک لطیف سے انداز میں انکار کیا. لیکن شعر کہتے ہیں، فکر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کارواں زی وادی دور و دراز آید برو. اب کروں کیا، فارسی تو ختم ہو گئی ہمارے، عربی تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی، اب تو فارسی کا جو جنازہ نکل چکا ہے. آپ اسے اتنے پردوں میں نہ رکھا کرے گا. فکر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، یہ حضرت مہدی کا ذکر ہو رہا ہے. وہ حجاز کے اندر ظاہر ہوں گے، دشت حجاز سے. فضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زین وادی دور و دراز. کارواں رسکت جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے چلے گا. دیکھیے اس میں علامہ کا یہ کمال ہے، شیعہ اور سنی دونوں کے مسلک کو جمع کر دیا. شیعوں کا خیال ہے کہ 1200 برس سے حضرت مہدی چھپے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہو جائیں گے. سنیوں کے بھی جو سب سے اہم روایت ہے حضرت مہدی کے بارے میں، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضور کی زوجہ محترمہ. کہ حضور نے فرمایا، ایک بادشاہ کے انتقال پر عرب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں، میرا گمان ہے کہ فہد کے انتقال پر یہ ہوگا. ایک طرف پرنس عبداللہ ہے، ایک طرف پرنس سلطان ہے، ایک ڈیفنس منسٹر ہے جس کے ہاتھ میں فوج ہے، اور ایک حرس الوطنی کا انچارج ہے، کمانڈر ان چیف ہے، دی بیڈوین فورس، پیور عرب آرمی، اور ان کے درمیان جنگ ہوگی. اور امریکہ کرائے گا، امریکہ پرنس عبداللہ کو کبھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ آج بھی بیان آیا ہے کہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. تو امریکہ ایسے سب کو پسند کر سکتا ہے جو اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہ. بہرحال اس میں پھر ایک شخص جو ہے وہ مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. اب یہ اس کی میری تعبیر ہے، آپ حدیث کے الفاظ کو علیحدہ رکھیے، میری تعبیر علیحدہ رکھیے. حدیث کا لفظ کیا ہے؟ کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یہ تو حدیث، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ فہد کے انتقال پر ہو جائے گا، یہ میری رائے ہے. پھر حدیث کہتی ہے کہ اس میں ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا. میرا گمان کیا ہے کہ لوگ اس خانہ جنگی میں اس شخص کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ انہیں قیادت کرنی چاہیے اب قوم کی, آئیں میدان میں اور اس خانہ جنگی سے نجات دے رہا ہے, کوئی ایسی باعزت شخصیت ہوگی. لیکن وہ اس سے گریز کریں گے اس ذمہ داری سے تو بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا, پھر انہیں تلاش کر کے نکالا جائے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہاں وہ ہوں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی, حالانکہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. یہ ہمارے ہاتھ کی حدیث ہے. اب ان دونوں کو جمع کر دیا اقبال نے, وہ چھپے ہوئے ہیں چاہے غار میں بقول شیعہ, یا چھپے ہوئے ہوں گے مکے میں بقول سنی. تو خضر وقت اصل وقت دشتے حجاز آیت برو میں دونوں آ گئے. ان کی مدد کے لیے کارواں زیم آدیے دور و درد ہے, یہ زیم بن گیا. ان کے لیے جو قافلہ چلے گا مدد کے لیے وہ اس وادی سے چلے گا, جی عظیم وادی دور و دراز. یہ وادی کون سی ہے؟ وادی سندھ. اور وادی سندھ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صرف پاکستان ہے وادی سندھ؟ پاکستان تو ہے, سارے مشرق سے دریا جو آ رہے ہیں اوپر, دریا ستلج بیاس راوی چناب جہلم یہ کہاں جا رہے ہیں, دریائے گلگت دریائے ہنگا کہاں جا رہے ہیں. اور دوسری طرف سارے مشرقی افغانی دریا جو ہے افغانستان کے وہ بھی اسی سندھ میں آ رہے ہیں, دریائے کابل جو دریائے سوات اور دریائے جیل کو بھی جمع کر کے لا کے اور سندھ میں ڈال دیتا, دریائے گومل دریائے چوچی, یہ جتنے درے مشہور تھے گومل کوچی ان سب سے دریا آ رہے ہیں وہ بھی سندھ میں جا رہے ہیں. تو جیسے ایک درخت ہوتا ہے نیچے تنا ہے, یہ جو سندھ صوبہ سندھ سے گزر رہا ہے تو تنا ہے, اس میں کوئی دریا تو آگے نہیں ملتا. بلوچستان کی ندیاں آتی ہیں وہ یا براہ راست سمندر میں اور یا کسی جھیل میں آ کر گر گئی, سندھ میں نہیں پہنچتی. یہ تنے کے مانند ہے, جو تنے میں کوئی شاخ نہیں ہوتی, شاخیں ان پر ہوتی ہیں دائیں بائیں. اسی طریقے سے اس کی ٹریبیوٹریز اس دریائے سندھ کی دائیں سے بھی, دریائے ستلج دریائے بیاس دریائے راوی دریائے چناب دریائے جہلم یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مشرق سے. دریائے ہنگا دریائے گلگت سب آ رہے ہیں اور ادھر مغرب سے آ رہے ہیں, دریائے کابل دریائے سوات دریائے جیل دریائے کومل موبل دریائے کوچی سب. یہ ہے وادی سندھ. اسی سندھ میں بھی وہ بات پختہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا مل کر وہ علاقہ بنے گا جہاں سے کارواں زین وادی دور و دراز آیت برو, اس وادی دور و دراز سے وادی سندھ سے مقابلہ کرے گا. یہ ہے میرا گمان. یعنی دو باتیں کہی ہیں, ایک یقینی ہے جس میں شک ہو تو ایمان نہیں ہے, پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا, نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو کر ہے. اور اس کا نقشہ بھی اقبال نے اپنے اشعار میں کھینچا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش, اور ظلمت رات کی اسی ماں پا ہو جائے. صبح ہوتی ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. آج دنیا خدا سے دور ہو چکی ہے, ایتھیسٹ ہے, خدا کوئی شہر نہیں, یہ کیا سمجھے. لیکن پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ زمین جا کر خاک حرم پر ٹکے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور آخری شعر کیا ہے بڑا, سب گریزا ہوگی آخر نغمہ توحید سے, سب گریزا ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ پورا عالم انسانی نغمہ توحید، وہی جو آیت میں نے کل آپ کو بتائی تھی، جب پورے عالم میں خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر لوگ میری ہی بندگی کریں گے، میں تمام و کمال اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو سب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، پوری دنیا گونج اٹھے گی لا الہ الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا مالک الا اللہ، کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوا، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، یہ نغمہ اس پوری دنیا کے اندر گونجے گا. اب سمجھیے اس وقت کے حالات کیا ہیں. یہ تو میں نے دو چیزیں، ایک یقینی ایک گمانی، میں یقین تو نہیں کہہ سکتا، لیکن احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے کسی مشرقی ملک میں، مشرق کے سمت میں کسی ملک میں یہ پہلے نظام قائم ہوگا پھر بڑھے گا، اور جو احادیث کے روح سے اور پھر اس سے جو کچھ میں نے سمجھا، یہ اقبال کا وہ شعر کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک ملک بنیں گے انشاءاللہ، اور کوئی دیر نہیں لگتی اس میں، حالات بدلتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو یہ ہے میرا گمان، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی بات سے اختلاف کریں گے آپ تو آپ کا ایمان مشکوک ہو جائے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور گلوبل لیول پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. اب دیکھیے اس وقت صورتحال کیا ہے. اس وقت دنیا دو حصوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک مغربی تہذیب، مغربی نظام، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلسٹک اکانومی، پاپولر سوورنٹی بیسڈ جمہوریت، سیکولر جمہوریت، بے حیا تہذیب، یہ قوت ہے. دوسری طرف ایک قوت ہے امت مسلمہ، منتشر ہے، آگاہ بھی نہیں ہے، حالات سے واقف بھی نہیں ہے، حقیقی ایمان سے بھی محروم ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین، لیکن اس میں ایک امنگ ہے، ایک جذبہ ہے، انگارے کے اندر آگ ہے، اوپر جو ہے راک آ گئی ہے، اندر اس کے وہ آپ نے اٹھا لیا اس کو، سمجھ گئے کہ اس میں آگ تو ہے ہی نہیں. وہ تو معلوم ہوا ذرا کہ وہ راک ہٹی اور وہاں جب اس نے آپ کی انگلی کو یا ہاتھ کو جلایا ہے، معلوم ہے کہ بھائی یہ تو اندارا ہے، جہتا ہوا اندارا ہے، اندر ایک بھٹی دہک رہی ہے، دہک رہی ہے. اس کی بھی تاریخ میں بیان کروں گا، لیکن اس وقت بھی اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے علامہ اقبال کے دو شعر سن لیجیے. لیکن ایک شعر تو ان کا بہت عام ہے، ستیزہ کار رہا ہے اگل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بو رہی. پوری انسانی تاریخ میں کیا حق و باطل کی کشمکش، باطل کو کہا شرار بو لہبی، بو لہب ابو لہب حضور کا چچا، باطل کا نمائندہ، چراغ مصطفی یہ چاہے ابراہیم تھے، چاہے موسیٰ تھے، چاہے عیسیٰ تھے، چاہے نوح تھے، چاہے ہود تھے، چاہے صالح تھے، چاہے شعیب تھے، یہ کیا تھے، ان سب کو کیا ہے گروپ. سفیر کار رہا ہے ازل سے تاریخ روز، چراغ مصطفی سے، ایک طرف انبیاء کرام اور دوسری طرف مشرکین کافر. تو ستیزہ کار رہا ہے، ان کے درمیان جنگ رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز. ازل میں کیا ہوا تھا، آدم اور ابلیس کا ہوا تھا کہ نہیں، ازل سے تائم روز یہ حق و باطل خیر و شر کی جنگ جاری ہے. لیکن اب جو دو شعر میں سنا رہا ہوں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ الہامی شعر ہے، دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش. روح و بدن آج کی دنیا کیا ہے؟ میٹر اسپرٹ میٹیریلزم ماتا پرستی. روح و بدن اور ایک ہے روح اللہ کا نور. تو جو کل میں نے شعر سنایا تھا نور حق اسی گئے آدم ربو. اس بینکاری کے نظام نے انسان کے سینے سے وہ نور حق نکال پھینکا. اب یہ نور اور یہ ادھر تاریکی. روح و بدن یہ روح روح نورانی ہے. روح اور یہ بدن میٹر. دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب کا نام لے رہا ہے بش اور سیویلائزیشن. ارے کیا ہے تمہاری سیویلائزیشن؟ تمہارے ہاں انسیسٹ اتنا ہو چکا ہے. انسیسٹ کسے کہتے ہیں بتایا آپ نے؟ باپ اپنی بیٹی سے جنا کرے, ماں اپنے بیٹے سے جنا کرائے, بھائی بہن سے جنا کرے. جن کو محرمات ابدیہ کہا گیا, جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کبھی, ان کے ساتھ جنا. میرا امریکہ آنا جانا بہت رہا ہے 79 سے لے کر 2001 تک. کوئی سال نہیں تھا جس میں میں امریکہ نہ گیا ہوں. ایسے بھی آئے ہیں دو دو دفعہ گیا ہوں, ایک سال ایسا بھی آیا کہ 3 دفعہ گیا ہوں. میں اس سوسائٹی کو اچھی طرح دیکھ چکا ہوں. آج کل ڈاکٹری میں سب سے زیادہ پین جو حصہ ہے وہ سائیکیٹرسٹ حصہ ہے. ذہنی امراض ہیں سب سے بڑھ کر, کینسر سے بھی بڑھ کر, ایڈ سے بھی بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر. سب سے زیادہ کمائی سائیکیٹرسٹ کی ہے, سب سے مہنگی دوائیاں سائیکیٹری کی ہیں. اور یہ جو بھی فارمیسی کی انڈسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ پین جو ہے وہ دماغی امراض کی دوائیاں. اور مجھے ایک سائیکیٹرسٹ نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب یہاں دماغی امراض کا, نفسیاتی امراض کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. کہنے لگے انسیسٹ. بیٹے سے اگر ماں نے زنا کرایا ہے بیٹے کے سینے میں تو داغ پڑ گیا ہے, آخر فطرت انسانی تو ایما کرے گی کہ نہیں؟ ماں کے دل کے اندر بھی وہ چور تو داخل ہو گیا نا. نفسیاتی طوفان آئے گا, پاگل ہوگی, لڑکا بھی پاگل ہوگا. باپ نے بیٹی سے کیا, بھائی نے بہن سے کیا, اتنا عام ہو چکا ہے. اس کو تہذیب کہتے ہو؟ یہ تو صداقت بن چکی تمہاری تہذیب. اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے, 1907 میں یہ نظم کہی تھی, معیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ مغربی تہذیب خودکشی کر چکی ہے, تہذیب ختم ہو چکی ہے. یا اقبال کا کہتا ہے تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ درندے ہیں اس وقت. امریکن فوج میں بیشتر تعداد حرام زادوں کی ہے, جن کا باپ واپ ہے نہیں, پڑھائی کر نہیں سکے, ڈراپ آؤٹ کہلاتے ہیں. وہ ہائی اسکول ہی کے اندر ڈراپ آؤٹ ہو گئے, فوج میں آ گئے. غریب ہے جو کچھ وہ کیا ابو غریب کے اندر, جو کچھ غلط نام کر رہے ہیں. غریب تھی. افغانستان میں بھی ایک انگریز عورت آئی تھی, اس کے ساتھ جو سلوک کیا افغانوں نے, بہن کی طرح رکھا ہے مقدس بنا کر. جو نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان کو بھی جاتا اتنے پاکیزہ کو, ورنہ دشمن قوم کی تھی جاسوس بن کر آئی تھی. رگے دو اس کو, رگڑو اس کو, کرو دینا اس کے ساتھ, گینگ ریپ کرو اس کا. وہ کہتے بہنوں کی طرح. ایک شخص نے جب کہ وہ ٹیکسی میں جا رہا تھا لے کر, جو بھی کمانڈر تھا اس ٹیکسی میں, پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھی تھی, ساتھ ہی اس کے کوئی افغان بیٹھا تھا. اس افغان نے ذرا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی, اس نے کوئی ماری اسے. وہ طالبان نہیں تھا, عام مسافر تھا. وہ بھی ماری اور سیکھی. وہ جو کمان کا طالبہ تھا اس انسان پہ گاڑی کو نیچے کھڑا کر دیا, دبا ہوا تھا وہ عورت مسلمان ہو گئی. آپ نے پڑھے ہوں گے اس لیے یہ سلوک کا فرق ہے. تم ابو غریب میں کیا کر رہے ہو اور طالبان نے تمہارے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا سوچو. جو بھی روس کے ساتھ آئے تھے ان کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہو کر افغانستان میں رہ گئی, واپس نہیں گئے. خاص طور پر جو مشرقی جو ترکی اسٹیٹ تھی وہ تو روس کے تحت تھی نا اس وقت, تو روس ختم تو نہیں ہوا تھا. یہاں سے جو فوجی آئے تھے جن کے اندر جراثیم تھے ان کے آبا و اجداد کو مسلمان تھے نا, انہیں آ کر تو جنت مل گئی. اب وہ ایمان ہے پھر وہ طالبان کے ساتھ ہو کر لڑے. بہرحال دنیا کو ہے پھر مار پڑے روح و مدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, یہ مشینیں ہیں جو ان کو جیت دلوا رہی ہیں, لڑنے والے نہیں ہیں وہ. میں کل سنا چکا ہوں رم فیل سکون ویری کنیکٹ فائٹر, حالانکہ وہ کچھ ٹرینڈ فوجی تو نہیں تھے طالبان, کوئی ٹرینڈ نہیں تھے, لیکن وہ تو بڑے ہی ڈیچر تھے, ان کے چمٹ جانے والے, وہ تو ایسے لڑنے والے ہیں. ان کے پاس مشینیں ہیں, لیزی کٹر بامب ہیں, لیزر گائیڈ بامب ہیں, 40,000 فٹ کی بلندی سے بھیج رہے ہیں. کوئی جہاز وہاں نہیں جا سکتا انہیں انٹرسپٹ کرنے کے لیے, جہاز تو گھر کھائی نہیں, سنگل میزائل بھی نہیں جا سکتا اس بلندی پر جہاں سے وہ پھینک رہے ہیں, اور لیزر گائیڈ عین نشانے پر جا کر لگ رہا ہے. تو مشین ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ. اللہ ربنا اجعلنا منہم. اب سمجھئے کہ یہ جو تصادم اس وقت دنیا میں ہونے والا ہے ویری امینٹ, آپ آج کل کے واقعات اگر دیکھ رہے ہو, افغانستان پر حملہ جب کیا ہے امریکہ نے تو پوری ویسٹرن ورلڈ ہی نہیں پوری مسلم ورلڈ ہی ساتھی اس کے. گلف وار میں جب صدام پر حملہ کیا تھا پہلی 1991 کی جنگ, تو بھی پوری دنیا ساتھ تھی. عراق میں سارے ساتھ نہیں آئے, جرمنی نہیں آیا, فرانس نہیں آیا, کینیڈا نہیں آیا, بہت سے لوگ. اب جو بڑی جنگ کرنا چاہتا ہے مزید, اب وہ گھوم رہا ہے, وہ بش جو سپر مین سمجھتا ہے اپنے آپ کو, دنیا کی سول سپریم پاور کا وہ صدر ہے, دوبارہ آیا ہے, گھوم رہا ہے, لندن گیا ہے, پیرس گیا ہے, جرمنی گیا ہے, روس جا رہا ہے, کسی طریقے سے یہ صرف اتحاد قائم ہو جائے ہمارا, اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی جنگ درپیش, ہم نے اسلام کے خلاف آخری جنگ کر دی ہے. اس وقت جو محاذ جنگ جم رہا ہے اس کو سمجھ لیجیے, ایک جانب جو اکثر اس کی روح ہے, جو موٹیویشن فورس ہے, وہ یہودی, اور یہودی کی خواب دیکھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل ہم قائم کریں گے. وہ پورے علاقے جہاں یہودی رہے ہیں اور قابض رہے ہیں وہ ہم ساتھ شامل کریں گے. اسرائیل مصر کا بڑا حصہ جو خاص طور پر ڈیلٹا کا حصہ ہے, جو جہاز کا کھیت ہے, وہ ہمارا ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تو وہیں تو آبادی ہو چکی. سعودی عرب کا شمالی حصہ ہمارا ہے, مدینے میں 3 قبیلے تھے جنہیں محمد نے نکال دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر میں ہماری حکومت تھی, یہ بھی ہم شامل کریں گے گریٹر اسرائیل میں. مکے سے انہیں دلچسپی نہیں ہے. پھر عراق میں ہم رہے ہیں, بیبیلونیا میں اسیری کے عالم میں رہے ہیں, پورا عراق ہمارا ہے. شام اور فلسطین تو ہمارا ہے ہی ہے, شام لبنان جارڈن اور ترکی کا بھی کچھ جنوبی حصہ ہے, اس سب کو شامل کر کے وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل, عظیم تر اسرائیل ہم قائم کریں گے. ایک ہدف ہو گیا. نمبر دو, ہمارا کعبہ گرا ہوا ہے 2000 سال سے. وہ جو مسجد بنائی تھی حضرت سلیمان نے حضرت مسیح سے 1000 سال قبل, اسے نبوکدنضر کنگ آف بیبیلونیا نے گرا دیا تھا, برباد کر دیا تھا 587 قبل مسیح میں. 100 برس کے بعد وہ دوبارہ تعمیر ہوا, اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. اسے 70 عیسوی میں گرا دیا ٹائٹس بھومی کے اندر, 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے اور وہ معبد پھر گرا دیا, وہ گرا پڑا 70 عیسوی سے. یہ اب 2005 ہے, کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 1935 برس سے ان کا کعبہ گرا پڑا ہے. 70 AD اس وقت سے یہ 2005. اب ان کا دوسرا خواب کیا ہے, ہمیں یہ دوبارہ اس کو کہتے تھرڈ ٹیمپل, پہلا وہ جو سلیمان نے بنایا علیہ السلام, دوسرا جو بعد میں بنا ہے, اور تیسرا ہی اب بنائیں گے. اور جب اس کو بنائیں گے تو مسجد اقصا کو بھی گرائیں گے اور قبت الصفا کو بھی گرائیں گے. یہی پر تو تھا ہمارا ٹیمپل, اسے کہتے ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ, وہ ایک پہاڑی ہے ٹیمپل ماؤنٹ. اس ماؤنٹ کے اوپر جا کر جو ہے, جیسے پہاڑوں میں بھی دیکھا ہوگا, بعض پہاڑوں میں اونچے جا کر کھلا میدان آ جاتا ہے. یہ ہمارے بھی کوہستان کے علاقوں کے اندر ایسی جگہیں ہیں, اونچائی پر ہے لیکن بڑا چٹیل میدان ہے, بڑی عمدہ گھاس ہوتی ہے, وہاں بھینسیں جو چرتی ہیں وہ خوب دودھ دیتی ہیں, فرما ہوتی ہے. تو یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے ایک پہاڑی, اس کے ٹاپ کے اوپر ایک فلیٹ میدان ہے. اس میں تھا ان کا ہیکل سلیمانی, کنگ سولومنز ٹیمپل. ہم اسے مسجد اقصیٰ کہیں گے, اس لیے کہ جب ایک اللہ کے رسول نے بنائی تھی تو مسجد کہیں گے. اس کی صرف ایک دیوار ہے جو اس وقت سالم ہے, وہاں اس کو کہتے ہیں ویلنگ وال, جاتے ہیں روتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اندر یہودی وہاں جاتے ہیں روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. تو اب وہاں پر بنی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ, اور وہی پر بنی ہوئی ہے قبۃ الصخرۃ, وہ چٹان جس سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا, جس پر ایک بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہ ڈوم بنا دی تھی. جب بھی ٹی وی پر یروشلم کی کوئی خبر آتی ہے تو پیچھے آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈوم جو ہے گنبد کو نظر آتا ہے, وہ ہے قبۃ الصخرۃ, چٹان کی ڈوم, ڈوم آف دی راک. ان کو گرائیں گے اور اس پر جو طوفان اٹھے گا پھر عالم اسلام میں, خون جوش آئے گا نوجوانوں کا, تو پھر ان کا قتل عام ہوگا. یہ ابھی میں بعد میں تفصیل سے بتاؤں. تیسرا خواب ان کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا ورلڈ بینک آئی ایم ایف ملٹی نیشنل ان کی حکومت ہو جائے, دنیا کام کرے, محنت کرے, ہم سود کے ذریعے سے ملائی کھینچتے چلے جائیں, مچھر کھینچتے چلے جائیں, چھاچ چھوڑ دیں گے ان کے لیے, کیونکہ اگر چھاچ بھی نہ دیں گے تو کل دوبارہ کیسے کام کریں گے. یہ ہے مالیاتی استعمال, فائنینشل امپیریل. یہ تین خواب ہیں یہودیوں کے. پوری دنیا پہ حکومت نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں, کاہے کے لیے ہم حکومت کریں گے, لوکل لوگ ہمیں قتل کریں گے, ہم انہیں قتل کریں گے, فائدہ کیا ہے؟ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ مال لینے کے لیے. انگریز کی حکومت کر رہا تھا, سونے کی چڑیا سے سونا جو ہے لے کے جا رہا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال دباؤ کے لیے ہوتی تھی. 1857 کے اندر بہت سے انگریز مارے لی گئے, بعد میں بھی شمالی علاقوں میں جہاد جاری رہا اور بہت سے انگریز مرے. کیا فائدہ بھائی, ہمیں عام کھانے ہیں پیٹ بھرنے سے کیا فائدہ؟ ان کی کمائی کا جو ملائی ہے وہ ہم سود کے ذریعے سے کھیت نہیں. یہ ہے یہود کا نقشہ کار جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں, اور اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو اور ڈوم آف دی راک کو گرا دیں. ان یہود کے اعلی کار ہیں عیسائی، اب عیسائیوں پر قبضہ ہوا ہے اور عیسائیوں میں سے خاص طور پر پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ انہی کی پیداوار ہے اور انہی کے اعلی کار ہیں، اور ان میں خاص طور پر شاید ایک لفظ کبھی آپ نے نہ سنا ہو یا سنا ہو تو آپ کا سب ویسٹ، انگریزی اخباروں میں آتا ویسٹ، اب آپ آدمی کیا سمجھے گا، وہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے، کتیا جسے ہم کہتے ہیں یا بھیڑ وہ کاٹ جاتی ہے، اسے بھی ویسٹ کرتے ہیں تو سوج جاتا پورا چہرہ ہو،
نہیں
ویسٹ ڈبلیو اے ایس پی وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ، وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ، وائٹ کا ڈبلو آ گیا، اینگلو کا اے آ گیا، سیکشن کا ایس آ گیا، پروٹیسٹنٹ کا پی ویسٹ، یہ ویسٹ اعلی کار ہے اس وقت یہودیوں، باقی یہودی بھی ان کے تابع ہیں، باقی عیسائی بھی، لیکن پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے، میں اس کو اپنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سے نہیں کہہ سکتا، لیکن پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پوپ ریوائو کر رہا ہے، یہ اینشنٹ ہولی رومن امپائر، یہ یورپ ایک کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر کیا ہے، اور یہ لوگ اکثر ہوتے اس میں کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں ہے، اسی لیے کبھی کبھی یہ عربوں کے حق میں بھی بیان دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے پروٹیسٹنٹ کا کہ یہ کیتھولک عیسائیت جو ہے یہ حملہ کرے گی لاسٹ کروسیڈ، میرے دو کتابیں چھپے ہوئے ہیں موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور ایک نقشہ بھی ملے گا پیچھے تصویر جو ایک امریکہ کے رسالے سے میں نے ذکر چھاپی ہے اس کے کور پر، دی لاسٹ کروسیڈ، پہلا کروسیڈ ہوا تھا جب سیکنڈ ملینیم شروع ہو گیا تھا، 1000 سال ختم ہوئے عیسائیت کے، 1000 کے بعد 1001 آیا تحریک شروع ہو گئی، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تھا تو کروسیڈ شروع ہوئے، 5-6 اس کے دور آئے، اور اسی میں میں نے آپ کو بتایا 1099 میں انہوں نے یروشلم فتح کیا، جو 1187 میں واپس لیا ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اب یہ تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، سیکنڈ ختم ہو گیا نا 2000 پر، اس کو وہ کیا کہتے ہیں تھرڈ ملینیم، اور تھرڈ ملینیم کے اندر وہ کہتے ہیں فورتھ کروسیڈ، دی فائنل کروسیڈ سب ہوگی، اور یورپ جو جمع ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فلسطین سے مسلمانوں کو اور یہودیوں کو دونوں کو نکال دیا جائے، اس لیے کہ کیتھولک یہودیوں کو پسند نہیں کرتے، پروٹیسٹنٹ یہودیوں کے غلام، کیتھولک کا پروگرام کیا ہے، وہاں کے یہودیوں کو بھی نکالا جائے مسلمانوں کو بھی نکالا جائے، اور وہاں ایک کیتھولک حکومت قائم کی جائے پورے فلسطین میں اور شام میں، یہ دو نقشے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہودی نقشہ گریٹر اسرائیل بنے، عالمی سطح پر فائنینشل امپیریلزم ہو ہمارا، اور تھرڈ ٹیمپل ہم بنائیں، تین پروگرام، عیسائیوں کے پروگرام، یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ پورے یہودیوں کے ساتھ ہیں، چوتھی بات میں ان کا اختلاف ہے وہ میں نے بتائی نہیں تھی آپ کو، چوتھی بات کیا ہے کہ جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا، ٹیمپل بن جائے گا، اس ٹیمپل میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ بنایا گیا تو ان کی جو کورونیشن تھی وہ ایک پتھر کے اوپر ان کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی، اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی، وہ پتھر پھر اس معبد کے اندر رکھا رہا، کنگ سولومن ماسک کہنے جسے وہ ٹیمپل کہتے، ٹائٹس رومی نے جب 70 کے اندر برباد کیا وہ پتھر لے گیا یورپ، پہلے وہ گیا آئرلینڈ، پھر آیا اسکاٹ لینڈ، پھر آیا انگلینڈ، انگلینڈ میں 14वीं صدی عیسوی کے دوران اس پتھر کو ایک کرسی کے اندر بلڈ کر دیا گیا. یہ کرسی ہے, اس کی سیٹ اس پتھر کی بنا دی. اور تمام انگریز بادشاہوں اور جو کوئنز ہوئی ہیں ملکائیں, ان کی تاج پوشی اسی کرسی پر بیٹھ کر ہوئی. گویا کہ ان کی سیٹ کیا ہے, کنگ سولومن کنگ ڈیوڈ جو تھرون تھا پتھر. اب وہ کہتے ہیں کہ یہی لا کر رکھا جائے گا جب نیا ٹیمپل بن جائے گا. اور پھر عیسائی کہتے ہیں حضرت مسیح نازل ہوں گے, اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہودی کہتے ہیں وہ عیسائی, عیسائی میں مریم نہیں, ایک اور مسیحا آئے گا ہمارا جو یہودی ہوگا, اور وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کرے گا پوری دنیا پر. یہ ہے ان کا اختلاف. اختلاف کون سے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر. پہلا نمبر دے کر عیسائی بنے, ہاں بننا چاہیے, یہودی بھی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی بھی. جنپن بننا چاہیے, ہاں بننا چاہیے. عالمی مالی استعمال ہونا چاہیے, اس میں کچھ حصہ ان کا بھی ہے. اکثر جو ہے بینکرز وہ یہودی ہیں, بڑے بڑے بینک تو ان کے. البتہ چوتھی بات میں اختلاف ہو گیا کہ جب وہ تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے گا تو اس پر کون بیٹھے گا. عیسائی سمجھتے حضرت عیسیٰ آئیں گے, اور یہودی سمجھتے کہ ہمارا مسیحا آئے گا, وہ اور ہے. کیتھولک کہتے ہیں کہ ہماری یہاں پر کیتھولک عیسائیت کی حکومت قائم ہوگی. آپ کو معلوم ہے ایسٹ تیمور کو تقسیم کر کے جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کیتھولک. مسلمانوں کا علاقہ تھا, انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تھا, تبلیغ کے ذریعے سے وہاں بہت بڑی تعداد میں ان کو عیسائی بنا لیا گیا, اور اس کے بعد تقسیم کیا گیا. فساد ہوئے, بیرونی طاقت پہنچ گئی تقسیم کر کے, اور رومن کیتھولک عیسائیت آئی. یہی کام ہونے والا ہے نائجیریا کے اندر. وہاں پہ عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان فساد 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 فساد, یہی ہونے والا ایسے میں جہاں یہ طوفان آیا ہے سب سے بڑا. تو یہی ان کا خیال ہے کہ فلسطین میں وہ آ کر اپنی عیسائی حکومت قائم کرے. یہ تو ہے ایک طرف کا معاملہ, اور اس کا طاقت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. امریکہ جو ہے بے پناہ قوت ہے, مشین تو اس درجے کی ہے جس کا آپ تصور کر نہیں سکتے. ابھی اس سے پتا نہیں کیسے کیسے ہتھیار پردے غیب میں رکھے ہوئے ہیں جو وہ آخری اسٹیج پر استعمال کرے گا. سنگل میزائل سے دنیا واقف ہی نہیں تھی. وہ افغان جنگ کے اندر بھی ہے روسیوں کے خلاف, تو معلوم ہوا ارے ایسا بھی میزائل ہوتا, وہ تو میزائل تو سیدھا جاتا ہے, اگر ٹارگیٹ پہ لگ گیا تو لگ گیا تو ختم. ایسا میزائل بھی ہے جو اپنے ٹارگیٹ کو پرسوں کرتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, وہ سارے بڑا وہ بھی مڑ جائے گا, وہ بائیں بڑا مڑ لو جا کے لگے. یہ میزائل تھا سنگر جس کی وجہ سے رکھیا بھاگا ہے وہاں سے. اس کے جو ہیلی کاپٹر تھے بڑے بڑے قسم گرا دیے وہ سنگر میزائل. پھر پہلی جلد بار ہوئی پیٹریوٹ میزائل دے دیے گئے. پیٹریوٹ میزائل کیا ہے؟ اگر ادھر سے ایک میزائل آ رہا ہے جو صدام کو سب سے زیادہ جو ناز تھا اپنے اسکڈ میزائل پر تھا, کہ جنگ ہوئی میں اسکڈ میزائل جو ہے وہ پھینکوں گا اور وہ اسرائیل کو تہ بنا کر دیں گے. پیٹریوٹ میزائل نہ دے دیے گئے کہ ادھر سے وہ میزائل آئے گا, ادھر سے ہم یہ ڈالیں گے, وہ فضا ہی کے اندر جا کے ٹکرا کر ختم کر دے گا, تمہارے اوپر آئے گی. ہم نہیں جانتے تھے پہلے کہ پیٹریوٹ میزائل ایسا بھی. آج وہی پیٹریوٹ میزائل انڈیا کو دیا جا رہا ہے, جس سے پاکستان ذرا سا دبے الفاظ میں زیادہ کھل کر تو احتجاج نہیں کر سکتا, ہمارا بیلنس آف پاور خراب ہو جائے گا, ہمارا ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ایٹم ہے, ایٹم بم لے کر ڈیزائن جائے گا, وہ فضا میں اڑا دیں گے, کیا کرے گا تمہارا ایٹم بم, وہ زمین سے آنے نہیں دیں گے. پیٹریوٹ میزائل اس کو فضا کے اندر جا کر جو ہے انٹرسپٹ کرے گا اور ایکسپلوڈ ہو جائے گا, جو بھی دھماکہ ہوگا اتنی وہ فضا میں ہوگا, زمین پر نہیں ہوتا. ابھی اور کتنے اس کے پاس ہتھیار ہیں ہم نہیں جانتے. ٹیکنالوجی میں وہ آسمان پر ہے, اس کو میں نے بتایا تھا, ایک اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اعتبار سے بہت اونچائی پر ہے, اور ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت اونچائی پر ہے. تہذیب کا بیڑا غرق ہے, معاشی نظام بدترین ہے. یہ جو معاملہ ہے اب انہیں جو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرارے آج. یہ زمین پر گری ہوئی ہے, دنیا اس کو پاؤں تلے رونگ رہی ہے, اس امت کو یہ دس سے مس نہیں ہو رہی. آگ کے اوپر راکھ کی بہت گہری تہ آ گئی ہے, بہت موٹی تہ آ گئی ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر چنگاری ہے. یہ چنگاری کیوں ہے اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ چنگاری پچھلی صدی میں شروع ہوئی, پورا عالم اسلام یورپی ممالک کا غلام تھا. ہم امریکہ کے, ہم برطانیہ کے غلام تھے, عراق برطانیہ کا غلام تھا, مصر برطانیہ کا غلام تھا, لیبیا اٹلی کا غلام تھا, الجزائر فرانس کا غلام تھا, موراکو وغیرہ اور اس کے نیچے سب سہارا جو ہے اس میں اسپینیئرز بیٹھے ہوئے تھے. پورا عالم اسلام انڈونیشیا میں بنگلیسی بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ کولونیلزم کا بستر طے ہونا شروع ہوا, انگریز یہاں سے چلا گیا, عراق سے چلا گیا, صدر ناصر نے اٹھا کر انگریزوں کو میڈیٹرین میں پھینک دیا, بڑی ہمت تھی. اطالویوں نے جو لیبیا کے لوگ تھے اطالویوں کو نکال باہر کیا, الجزائر والوں نے فرانس کو نکال باہر کیا. جب یہ بستر طے ہو گیا تو مسلمانوں کو خواب سے جیسے جاگتا ہے تو یاد آیا ہمارا اپنا بھی تو ایک نظام تھا نا, کبھی ہم نے بھی تو دنیا پر بہت بڑے علاقے پر حکومت کی تھی, کوئی ہمارا بھی سیاسی نظام تھا, کوئی ہمارا بھی معاشی نظام تھا, کوئی ہماری بھی تہذیب تھی, ہماری روایات. روایت کرو ہمیں, تمام آزاد ہے, قائم کرو اس کام کو. یہ جذبہ ابھرا انڈونیشیا میں, مسیومی پارٹی بہت بڑی پارٹی کسی کام کے لیے, بر عظیم پاک و ہند میں جماعت اسلامی کسی کام کے لیے, ایران میں ہدایان اسلام کسی کام کے لیے, عالم عرب میں الاخوان المسلمون کسی کام کے لیے, پورے عالم اسلام کے اندر جیسے ہوتا ہے جاگ گیا انسان, خواب سے بیدار ہوا, یہ جذبہ ابھرا کہ جب ہم آزاد ہیں تو اب ہمارا دین قائم ہونا چاہیے, اور خاص طور پر پاکستان جو بنایا گیا اسی لیے. یہ میں بات میں بیان کر دوں گا, ابھی تو میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. یہ جذبہ مختلف تحریکوں کے زیر اثر بڑھا ہے, لیکن ان تحریکوں کو کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. انڈونیشیا میں مسلمی پارٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی, ایران میں صرف فدائین اسلام کا نام سننے میں نہیں آیا, وہ تو بعد میں جو خمینی کا انقلاب آیا وہ اور پروسیس ہے. الاخوان بکھر گئے, ختم ہو گئے, الیکشنز وغیرہ کے اور حکومت کے ساتھ تعاون کے چکر میں پڑ گئے, ان کا وہ ریولیوشنری جیل ختم ہو گئی. یہی معاملہ جماعت اسلامی کا ہوا. پاکستان میں وہ ایک سیاسی جماعت بن کر رہ گئی, سیاسی جوڑ توڑ, اور ہندوستان میں وہ ایک فلاحی جماعت بن گئی, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی. یہ ساری تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی, ناکام ہوئی. کیوں ہوئی ہے کہ دو سبب ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اسلام کو تو خوب سمجھا اور اسلامی نظام کو خوب سمجھا, لیکن ایمان پر زور نہیں دیا. ایک ہے کہ عمارت ہے اس کی فاؤنڈیشن, فاؤنڈیشن نظر تو نہیں آتی, لیکن عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار فاؤنڈیشن پر ہے. اگر آپ کو 10 منزلہ عمارت بنانی ہے تو کتنی گہری فاؤنڈیشن نکل جائیں گے, کتنی مضبوط فاؤنڈیشن بنائیں گے, اور اگر صرف ایک منزلہ ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑی سی فاؤنڈیشن بھی کام کی جائے گی. تو اسلام کی ایک عمارت ہے, جیسے مکان ہے, مکان کا کہتے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ ہمارا ڈائننگ روم ہے, یہ ٹھیک ہے. اسلام کا یہ سیاسی نظام ہے, یہ معاشی نظام ہے, یہ معاشرتی نظام ہے جو میں نے بھی بیان کیا ہے کل اور پرسوں میں, لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے ایمان چاہیے, صحابہ کرام والا ایمان. وہ ایمان کی طرف توجہ دی گئی, ایک کمی، اور دوسری کمی یہ کہ میتھڈالوجی طریقہ کار حضور سے نہیں لیا، کنٹمپریری ریولیوشنری موومنٹ سے لیا، کمیونسٹوں نے ایسے انقلاب پر پہنچے، ایسے کرو، فلاں نے یہ کیا ایسے کرو، فلاں نے یہ کیا، ویٹ کام نے اس طرح کیا، گوریلا وار کرو، فلاں کرو، یہ سارے اغیار سے مانگے ہوئے طریقے جو اس کام کے لیے ہر چیز موجود ہے. یہ کام تو تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا، تمام رسولوں میں سے محمد اکیلے رسول ہیں جن کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اب بھی ہوگا تو اسی طریقے پر ہوگا ورنہ نہیں. بہرحال یہ دو اسباب ہیں، میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا، میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تحریکیں بہت بڑی بڑی تھی، یہ کوئی شک نہیں، جوش جذبہ بہت تھا، اخوان ٹاپ پر تھے جوش و جذبے کے معاملے میں، جماعت اسلامی ٹاپ پر تھی اپنے فکر اور فلسفے اور کتابوں کے اعتبار سے، تقاریب کے اعتبار سے، مجموعات کے اعتبار سے، اور ان کا ناکام ہونا وہ ہمارا مجموعی طور پر پوری امت میں مسلمہ کا نقصان ہے. لیکن ہمیں سوچنا ہوگا غلطی کیا ہوگی. نمبر ایک، ایمان پر امتحس نہیں دیا. نمبر دو، طریقہ کار حضور سے نہیں لیا. اب کیا ہوگا؟ نمبر ایک تو نوٹ کر لیجئے کہ تیسری عالمگیر جنگ سر پر کھڑی ہے. یہ سارا جو دیوانہ وار چکر لگا رہا ہے بش، حالانکہ وہ تو اب فور سپریم پاور کے اندر فور سپریم اتارٹی ہے، اس کے پاس آنا چاہیے نا. صدر شراب کو بلائے آؤ میرے دربار میں، حاضری کو شروڈر کو بلائے آؤ یا اس سے ملاقات کرو. بلیئر کو تو ذرا اشارہ کرے گا وہ دور ہلاتا ہوا باہر آئے گا. پوٹن شاید کچھ گڑبڑ کرے، ایک ہی سے جا رہا ہے، ایک ایک گھر پر جا رہا ہے، ایک ایک گھر پر دستک دے رہا ہے، ایک ایک گھر پر بھکاری بن رہا ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، مسلم فنڈامنٹلزم، مسلم فنڈامنٹلزم، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ہمارا نظام ختم ہو جائے گا، ہمارا یہ انٹرسٹ بیس فری اکانومی مارکیٹ اکانومی ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ ہیومن سوورنٹی بیس سیکولر جمہوریت ختم ہو جائے گی، ہماری یہ فحاشیاں، عیاشیاں، بدماشیاں، اریانیاں، بے حیائیاں، یہ ختم ہو جائے گی. یہ تو عورتوں کو گھروں میں بند کریں گے. یہ تو چار چار قلعے میں نے کل بیان کیا ہے، چار چار قلعے معاشرے میں سیگریگیشن، عورتیں علیحدہ، مرد علیحدہ، اور اب گھر سے باہر نکلے ایک قلعہ اپنے گرد بندے کا، برقع ہو یا چادر، گھر کے اندر کوئی نامحرم نہیں جائے گا، صرف محرم جائے گا، اور گھر کے اندر بھی لباس ساتر ہوگا، موٹے کپڑا ہوگا، جسم چھلک نہ رہا ہو اور چست نہیں ہوگا کہ سارے امہار ظاہر ہو رہے ہو، چھاتی کے امہار، کونوں کے امہار، کمر کو کیا ہوا ٹکسر سب سے چھوٹا، یہ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چار سال، یہ تو کرتے تھے، برباد کرتے ہیں. اب تو انہیں مل گئی سارے تعلیمائزیشن، پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ تعلیمائزیشن ہو جائے گی یہاں پر. کیونکہ دیکھو یہ ملا فضل الرحمان کہاں پہنچ گیا، یہ مولوی حسین احمد داڑھی والا یہ کہاں پہنچ گیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کچلنا ہے، کچلنا ہے، کچلنا ہے. امریکہ کا جو سب سے اونچا تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن، اس کی 80 صفحات کی رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا مسلمان سب ایک طرح کے نہیں ہیں، چار طرح کے ہیں. ایک مسلمان وہ ہے جو اسلام کو نظام زندگی سمجھنے ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ہر صورت میں کچل دینا ہے ان کو، کوئی ہمارے نظام کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو جائے گا. ہم نے کیوں یو ایس ایس آر کو ختم کیا؟ وہ نظام لے کر آ رہا تھا ہمارے خلاف، ورنہ تو وہ بھی عیسائی تھے، ہم بھی عیسائی تھے، مذہبی جب کو نہیں تھی نظام، اس نے ہمارے انٹرسٹ بیس نظام کو، کیپیٹلزم کو ختم کر دیا. لہذا یہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے ان کو تو ہم نے کچلنا ہے. میں بھی انہی میں ہوں اور آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے بھی جراثیم اسی کے. دوسرا وہ کہتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ, روایتی. یہ علماء ہیں, قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں, مدرسوں کے اندر بیٹھ رہے ہیں, مسجدوں میں خطبے دے رہے ہیں. ان کا تصور دین کے نظام کا نہیں ہے. تو یہ فی نفس ہی ہمارے لیے چیلنج نہیں ہے, لیکن اگر کہیں خدا کا خاصہ یہ علماء فنڈامنٹلسٹ سے مل جائے تو بڑی تباہی آ جائے گی. پوٹینشیل ان میں بہت ہے. ان کی جو مسجدیں ہر ہفتے جو ہے جمعے کے دن وہاں جلسہ ہو رہا ہے. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جلسہ کرے تو اشتہار دے اور بہت لے کر پھرے اور یہ کریں اور وہ کریں اور کرسیاں جمائیں اور یہ کریں, ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کریں, تب بھی جو ہے لوگ بھی آتے ہو یہاں لوگ سیٹیں چلے آ رہے ہیں. کچے دھاگے سے مزے آئے کہ سرکار نہیں آ رہے, نہا دھو کر کپڑے پہن کر جلدی ملتے ہیں. لہذا یہ اگر کہ خود خطرناک نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, روایات پر ہزاروں بدار ہے, لیکن اگر یہ مل جائے فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ تو بہت خطرناک ہے. تیسرے ماڈرنسٹ ہیں, جو اسلام ہی کو اب ماڈرن تہذیب کے اندر ڈھال دینا چاہتے ہیں. جاوید اقبال, اقبال کا بیٹا بہت بڑا ماڈرنسٹ ہے, سیکولر فیتھ کا قائم ہے. نمبر دو کہتا ہے شراب حرام ہی نہیں ہے. شراب پی کر مدہوش ہو جانا جو ہے وہ حرام ہے. شراب حرام نہیں, جب ٹی وی پر کہا ہے, لٹ کرتا ہے. یہ بہت جاوید صاحب ہے, وہ کہتے اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک مارکٹ کی روایت تھی عربوں کی, بس ایک تہذیب کا یہ علامت ہے, پردہ کوئی نہیں اسلام. تو یہ ماڈرنسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں, انہیں سپورٹ دو, انہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں لاؤ, کوریج دو. اس لیے کہ انہیں مسجد میں تو کوئی گھسنے نہیں دے گا, مسجد میں کوئی تقریر کرنے دے گا جا کے پاس کو, تو انہیں میڈیا پر لاؤ. اور چوتھے وہ ہیں جو پہلے ہی ہمارے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, پکے سیکولر ہیں, دین سے کوئی سروکار ہی نہیں سوائے اس کے نام مسلمانوں کا سر, وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں. تو یہ ٹو انٹو ٹو چار تقسیم ہو گئے. فنڈامنٹلسٹ اصل ٹارگیٹ ہمارا, ان کے ساتھ ہی ٹریڈیشنلسٹ, لیکن دوسری طرف ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ. تو یہ ہے جو اب مارکا آنے والا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ کے اندر ہوگی. میرے خیال میں اس کی چنگاری بھڑکے گی, اس وقت بارود خانے میں چنگاری پڑے گی جب مسجد اقصی کو گرائیں گے اور امت الصفا کو گرائیں گے اپنا ٹیمپل بنانے کے لیے. اب 38 برس ہو گئے انہیں کہ وہ قابض ہیں, حکومت ان کی ہے. ابھی انہیں کچھ دیکھنا پڑتا ہے دائیں بائیں, امریکہ زیادہ ناراض نہ ہو جائے, امریکہ جو ہے اس کی بھی ٹینشن دینی ہوگی. امریکہ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ عرب جو ہے سارے کے سارے میرے خلاف نہ ہو جائیں. تو کچھ رکنے کو کہتا ہے, کچھ رکنے کو کہتا ہے. اور ابھی وہ امریکہ کے دست نگر ہیں, کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اتنے سرسبلیڈنٹ ہو جائیں گے تو امریکہ کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. امریکہ راستے میں آئے گا تو اس کے پرس سے اڑا دیں گے, جیسے کہ انہوں نے یو ایس ایس آر کے پرس سے اڑا دیے. اس جنگ کا نام بائبل میں ہے آرمگیڈون, اے آر ایم ای جی اے ڈبل ڈی او این, آرمگیڈون. اور ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا آرمگیڈون کے معنی کیا لکھے ہیں. اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایون, حق و شر کے درمیان, خیر و شر کے درمیان. وہ ستیدہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز, چراغ مستفوی سے چلا رہے بولا جی, بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایون بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. اس دنیا کے خاتمے کے قریب ایک بہت عظیم جنگ ہوگی. ایک طرف خیر کی طاقتیں ہوگی اور ایک طرف شر کی طاقتیں. یہ بائبل میں ہے. بائبل کا آخری باب ہے دی ریولیشنز آف سینٹ جان یو مکاشفات یوحنا. اردو کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آخری باب اس کا ہے مکاشفات یوحنا. یہ روحانی ان کو چیزیں معلوم ہیں. حضور نے اسی جنگ کو نام دیا الملحمۃ العظمٰ, عظیم ترین جنگ, جس کی خبر دی ہے احادیث میں. کتاب الملاحم پورا باب ہے حدیث کی کتابوں میں. کتاب الملاحم. ملحم جنگ کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ جا کر دیکھیں گے سعودی عرب میں تو قصائی کی دکان کو ملحمہ کہتے ہیں, وہاں گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں. لحم, لحم گوشت, جہاں گوشت کے ٹکڑے کر کے لکھتے ہیں. اسی طرح ملحمہ وہ جنگ جس کے اندر کے ٹکڑے اڑ رہے ہوں گے, کسی کا بازی ہو کے وہاں گیا, کسی کا ٹانگ کر کے ادھر گئی, کسی کا سر اڑا گیا, وہ ملحمہ ہے. اور بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا ہے, فتح مکہ کے وقت حضور نے سب کو امان دے دی تھی, جو جنگ نہ کرے امان دے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں امان دے. لیکن حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا خوف میں سے تھے, ذرا سخت مزاج. وہ کہتے جا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن ہے کہ گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے, یعنی ہم قریش سے بدلہ لیں گے. چڑھ چڑھ کر جو ہم پر آتے رہے آج بدلہ دیں گے, قیمہ کریں گے. کسی صحابی نے خبر دی کہ بزرگ صاحب جو ہے مجھے یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. حضرت نے فرمایا, بزرگ نے فرمایا نہیں, جا کر کہو الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج رحمت کا دن ہے. یہ ملحمہ ہے. کتاب الملاحم آپ کو حدیث کی تمام کتابوں میں ملے گی. اس میں الملحمۃ العظمیٰ, جس کے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا عیسائی 80 علم لے کر تم پر حملہ کریں گے, ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی, 980,000 ہو گئے, یا 9,000 12,896 تو 9,60,000. آج یہ جو نیٹو کو دوبارہ آرگنائز کر رہے ہیں, یورپ کو ایک کر رہے ہیں, یہ جو ادھر ادھر کھدکتا پھر رہا ہے مینڈک کی طرح, یہ سب اس کی تیاری. اور کتنا کچھ تو خون ہوگا مسلمانوں کا کہ اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو ایک بچے گا 99 ہلاک. یہ عذاب خداوندی ہے جو آنے والا ہے, چاہے بش کے ہاتھوں آئے, چاہے پروٹیسٹنٹ کے ہاتھوں آئے, چاہے یہودیوں کے ہاتھوں آئے, اور چاہے عیسائیوں کے ہاتھوں آئے. عذاب اللہ کا, اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. مجھ کا باپ کچھ نہیں کر سکتا, پوپ کا باپ کچھ نہیں کر سکتا, ایو کچھ نہیں کر سکتا, امریکہ کچھ نہیں کر سکتا, جب تک اس میں رب نہ ہو. اور اس میں رب کیوں ہے؟ یہ امت عذاب کی مستحق ہوتی ہے, اور اس میں سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ پہلے تو اللہ نے اتنا اونچا مقام انہیں دیا کہ حضور ان میں سچے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, رسول عربی کہلاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بڑی فضیلت, اللہ کا آخری کلام ان کی مادری زبان میں ہے, انہیں اس کو سمجھنے میں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں. ہم عربی سیکھیں, چٹائی کوڑ تعلیم حاصل کریں, گردانے رٹیں, اور تب جا کر کہیں ہم قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں. ان کے سامنے ان کی اپنی مادری کتاب, مادری زبان کی کتاب ہو. پھر بھی اگر انہوں نے, دیکھیے ضرور کیجیے, میں نے کہا استعمال کا بستر الٹا, آزادی ملی, کہیں اسلامی نظام قائم نہیں کیا. 100% مسلمان بسنے والے ملک بھی ہیں, کسی نے قائم کیا؟ کس نے بینکنگ کا کلا کما کیا، کس نے حدود نافذ کی، کسی نے گنا کی سزا دی، کسی نے چوری پر ہاتھ کاٹے، کہیں نہیں. کسی نے قبلہ بنا لیا واشنگٹن، وہ سعودی عرب کا قبلہ واشنگٹن، کسی نے بنا لیا ماسکو کو، صدر ناصر کا قبلہ ماسکو، حافظ الاسد کا قبلہ ماسکو، صدام کا قبلہ ماسکو، کسی نے اس کو قبلہ بنایا، کسی نے اس کو اسلام نافذ بھی کیا. ان سے بڑا مجرم کوئی اور ہوگا؟ مجرم ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس تو قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے، ہمارا عام آدمی تو پڑھ بھی نہیں سکتا، ناظرہ بھی پڑھ سکتا، وہ سمجھ کے کیا پڑھے. تو بہت بڑی سزا، بہت بڑا عذاب عالم عرب کرانے والا ہے. یہاں ساتھ ہی نوٹ کرتے چلیے، نمبر دو امت مسلمہ میں مجرم مسلمانہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش. تم نے ایک ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر، پھر بلڈنگیں بنا لی، کارخانے بنا لیے، سڑکیں بنا لیے، موٹر وے بنا لی، تو اسلام کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ شریعت اسلامی، شریعت محمدی؟ کہاں اسلام کا معاشی نظام جو ضمانت دیتا ہے ہر شخص کے لیے؟ جہاں تو پھانسیاں لوگ لے رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، پورے پورے خاندان کو لے کر جو ہے دریا میں ڈوب کر خودکشی کر رہے ہیں، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر جو ہے دریاؤں میں نہروں میں کود کر خودکشی کر رہے ہیں. مفلسی ہے یہ اسلامی نظام، شرم تمہیں نہیں آتی؟ اسلام کے نام پر تم نے ایک خونی لکیر کھینچوائی، لاکھوں آدمی مرے، ہزاروں عورتوں کی عزتیں لوٹی اسلام کے نام پر. ویئر از دیٹ اسلام؟ تو جیسے آپ کے یہاں ایک لفظ ہے نا ہٹ لسٹ، فلاں جماعت کی ہٹ لسٹ پر فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے، سنتے رہتے ہیں آپ ایک بات. اللہ کی ہٹ لسٹ پر نمبر ون عرب، نمبر دو پاکستانی، جن میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے جو بنگلہ دیش چلا ہے. ہندوستان کی تقسیم انتہائی خونی، انتہائی درندگی والی تقسیم، جس طرح سے قتل عام ہوئے ہیں مشرقی پنجاب میں، بہار میں، جو تصویر آ گئے کہ نہیں؟ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا، میں تو 15 سال کا تھا، میں نے تو حصار سے سلیمان کی ہیڈورس کا 170 میل کا فاصلہ 20 دن پیدل چل کر طے کیا تھا، پیدل قافلے کے ساتھ. میں نے تو دیکھا نا، آئی وٹنس. لیکن پھر وہ اسلام وعدہ خلاف، دوسرے ہم مجرم. بہرحال بہت بڑی تباہی وہاں تو آنی ہے، یہاں کا میں ابھی کہہ نہیں سکتا. مستحق تو ہم بھی ہیں پوری طرح، اللہ کوئی کرم کرے، کوئی حالات بدل دے، لوگوں کے دل بدل جائے، اللہ کی طرف مائل ہو جائے، لوگ توبہ کرے، کمر کش لے کہ جان بھی دے دیں گے لیکن یہاں پر اسلامی نظام قائم کر لیں. میں نے کچھ تیار ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے، یہ لوگوں کو پھیر دیتا ہے. میری بات سن کر نہیں آپ کا دل پھرے گا، اللہ جب جائے گا پھیر دے گا. میری بات سن کر بھی وقتی طور پر تو آپ کا ذہن تو کم سے کم قبول کرتا ہے، آگے جا کے پھر آپ اپنے دھندوں کے اندر پڑھ کر بھول جاتے ہیں. بہرحال ایک وقت آئے گا کہ پھر ایک ریورسل ہوگا، مسلمانوں کے بڑے شریف قتل عام عربوں کے تقریباً خاتمے کے بعد، پھر یہ حضرت مہدی کا معاملہ ہے. ان کے لیے فوجیں کسی مشرقی ملک سے جائیں گی، کاش کے ملک پاکستان اور افغانستان کو، اور یہاں پہلے وہ نظام ہم قائم کر لیں، پھر عرب میں وہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، پھر وہ جہاد کے لیے نکلیں گے. اللہ کی مدد اب شامل حال ہوگی. اللہ کی مدد آئی اس لیے کہ تم نے اسلامی نظام قائم کر لیا، تب آئے گی مدد، پیسے نہیں آئے گی. تم کافرانہ نظام کے تحت رہ رہے تھے، اینڈ یو ہیو ایکسپٹڈ اٹ مینٹلی، ایکسپٹڈ اٹ، یو ہیو بیکم سائڈ وتھ اٹ، یو آر سپورٹنگ اٹ، یو آر سرونگ اٹ، اسی کے تحت تم گھر میں بھولنے کی فکر میں کہ جائیداد زیادہ ہو جائے، کاروبار بڑھ جائے، بھلا ہو جائے، ایک اگر مل ہے تو دوسرا اور لگے، تیسرا اور لگے، تھوڑی سی فکر لیتی. کسی نے نہیں سوچا نظام تو عمر باقی کا ہے، کافرانہ ہے، قانون کافرانہ ہے، نظام کافرانہ ہے، معیشت کافرانہ ہے. بہرحال پھر ٹیبلز لکھتا ہے، ایک گمان اس میں میرا ہے، یہ جنگ ہوگی ویسٹ اور مسلمانوں خاص طور پر عربوں کے درمیان، باقی پورا عالم اسلام اس میں منسلک نہیں ہوگا. اور ٹیبل کیسے ٹرن ہوگی، کیسے یہ دوبارہ مسلمانوں کو فتح، کتابوں میں ہے حضور کے لیے یہ سب ملک نکل جائیں گے، شام، عراق، مدینے تک، سعودی عرب بھی، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہ اللہ تعالیٰ خاص جو ہے حفاظت فرمائے گا، فرشتے موجود ہوں گے. ایک مرتبہ تو عالم اسلام کو، خاص طور پر مڈل ایسٹ کو، عالم عرب کو بہت شدید نقصان پہنچے گا، تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد ٹیبل بلڈنگ کر لی، اس میں ایک سبب مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، واللہ ہو عالم، کہ یہ جو ایک کاؤنٹر بلاک بن رہا ہے، رشیا، چائنا، جاپان تک بھی جا رہا ہے، وہ بھی اپنے تعلقات درست کر رہے ہیں، یہ غالباً ان ویسٹرن پاورز کو یہ چیلنج کر دیں گے کہ تمہیں جنگ کرنی ہے کرو، لیکن ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اگر تم نے استعمال کیے، ایٹم بم اگر چلایا، تو پھر ہم بھی میدان میں آ جائیں گے، لڑو مین ٹو مین، لڑو کنونشنل وار کرو، ٹینکوں سے لڑو، توپوں سے لڑو، ہوائی جہازوں سے لڑو، لیکن ایٹم بم، بایولوجیکل وار، جراثیم کے ذریعے، کیمیکل وار، ڈیڈلی گیسز کے ذریعے یہ کرو گے تو پھر ہمیں میدان میں آ جائیں. میرا یہ خیال ہے، گمان ہے، تو میری بات کو علیحدہ رکھیے اور جو چیزیں پروفیسیز میں انہیں علیحدہ رکھیے، میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، اور وہ علیحدہ رہیں گے. اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو جب حضرت مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو پھر یہ فتوحات کرتے ہوئے، ترکی ختم ہو چکا ہوگا، اس سے مول بھی دوبارہ فتح کرتے ہیں. اس وقت خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا ہے، یہودیوں کو یہ خاموش رکھیں گے، تم ہماری جنگ میں ساتھ نہ آؤ، ہم عیسائی لڑ لیں گے تمہاری طرف سے، جیسے کہ پہلی گلف وار میں بھی انہوں نے یہودیوں کو نہیں میدان میں آنے دیا، انہیں پیٹریوٹ میزائل دے دیے، تمہاری حفاظت کا خمار ہم نے کر دیا ہے، کل میزائل کوئی آئے گا ہمارے میزائل ختم کر دیں گے. لیکن یو کیپ بیک، کیپ فائٹنگ، کیونکہ ہمارے ساتھ عرب بھی ہے، اگر تم میدان میں آ گئے تو عرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. یہی عراق کے معاملے میں ہوا ہے، اسرائیل خاموش بیٹھا رہا، باقی کہاں کہاں سے وہ فوجیں لے آئے، جو اپنا بغل بچا ہے اس سے ایک کو بھی نہیں بلایا، اور چلے آ رہے ہیں آسٹریلیا سے اور کہاں سے اور کہاں. تو اسی طرح اس تیسری جنگ میں بھی ملحمت العظمیٰ میں میرا یہ خیال ہے کہ یہودیوں کو کہا جائے گا تم بیٹھ رہو، میرا بھائی کی موجود میں ہاتھ، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ اب یہ عیسائی کو شکست کھا رہے ہیں، تو تنگ آ کر کوئی شخص یہودیوں میں کھڑا ہو جائے گا، میں تمہارا مسیحا ہوں، اور وہ مسیح دجال ہوگا. اس مسیح الدجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا، اور پھر فتح ہوگی بڑی شاندار حضرت مسیح علیہ السلام کے میدان میں آنے سے. اور ان کے لیے بھی فوجیں آئیں گی خراسان سے، جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی. سرچشمہ یہی ہوگا، یہی علاقہ پاکستان ہندوستان کا. بہرحال اس کے بعد حضرت مسیح جب آئیں گے، عیسائیت کو وہ ختم کر دیں گے. تو میں صلیب پہ چڑھائی نہیں، تم نے خامسا صلیب کا چکر بنا رکھا ہے، یکسو صلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے. وہ یکل خنزیر، یہ خنزیر تو حرام تھا، یہودیوں کے ہاں آج تک حرام میں نہیں کھاتے وہ، ان کے لیے اسپیشل بندوبست ہوتا ہے امریکہ میں کوشر میٹ کا اور کوشر کھانے کا. تو یہ غلط تم نے کیا، یہ غلط ختم کر دیں. اس کے بعد تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان اور عیسائی مل کر اب وہ بڑی طاقت ہو گئے، دے ول بیکم دی ٹو تھرڈ آف ہیومینٹی. اور اس کے بعد کچھ اور مراحل ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، پھر پوری دنیا میں اسلام قائم. یہ ہے اینڈ آف دی ورلڈ، اینڈ آف دی ہسٹری. اسلام قائم ہوگا، 40 برس تک حضرت مسیح علیہ السلام حضور کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرے. وہ خلیفہ ہوں گے حضور کے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. نبی کی حیثیت سے ان کا کام صرف ایک ہے، یہودیوں کو ختم کرنا. ٹوٹل یہودی ختم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، درخت پکار کر کہے گا اے عبداللہ، اے مسلمان آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے ختم کرو. کسی چٹان کے پیچھے بنا دے گا، چٹان بولے گی آؤ کبھی کرو اس کو سب کچھ. اور وہ اصل میں اللہ کا وہ قاعدہ ہے جو پورا ہوگا. اور وہ قاعدہ کیا تھا؟ جس قوم کی طرف تو رسول بھیج دیا جائے اور وہ قوم حیثیت مجبوری رسول کا انکار کر دے، اس کو ختم کر دے. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، یہ سب اسی میں. یہودیوں کی طرف حضرت مسیح کو بھیجا تھا، یہ واجب القتل تھے جب انہوں نے کہا یہ ملک زنا ہے، حرامی ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے. وہ اسی وقت مستحق ہو چکے تھے سزا کے، لیکن اللہ نے اس کی حکمت ہے کہ یہودیوں کو باقی رکھا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. وہاں قتلو ہو و ماں صلبو ہو، اب انہی یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ. یہودیت کو آخری صدا، یہ گریٹر اسرائیل جو بنے گا وہ گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز ہوگا. یہودیوں کا بڑا جو ہے امریکہ، پوری دنیا سے 1.5 کروڑ کے قریب یہودی وہی جمع ہو جائیں گے. ابھی تو بہت تھوڑے گئے ہیں وہاں، وہ تو گریٹر اسرائیل بنے گا تو آئیں گے نا سب کے سب. اس چھوٹی سی پٹی میں ہماری ریاست بھاولپور کے برابر تو رکھوا اس کا، وہاں کیسے آ جائیں گے سارے یہودی؟ آخر 1.5 کروڑ کے قریب تو ہے نا، 13 یا 14 ملین، 130 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ یا 1 کروڑ 40 لاکھ کل تعداد ہے، وہ آئیں گے اور وہ سب سے کم یہی پر پکے ہوں گے. اور پھر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. اس میں پاکستان کا جو رول ہے، دیکھیے پاکستان کے حالات کو جب میں دیکھتا ہوں تو بالکل مایوس ہو جاتا ہوں. کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. نہ سیاست دانوں کی طرف سے کو امید ہے، نہ علماء اور اسلامی جماعت کی طرف سے کو امید ہے. ایبسولیوٹ ڈارکنس ہے، زمین ہی ہماری. اسی لیے میں نے پچھلے سال تقریر کی تھی، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اینڈ آف پاکستان. اور وہ کتاب کا ہوگا باہر، آپ لیجیے اور خریدیے اور پڑھیے. پھر میں نے وہ بھی تقریر کی تھی، عالمی حالات جو ہیں موجودہ، اس میں اسلام کا مستقبل کیا ہے. تو میری آج کی تقریر میں چونکہ بہت سے موضوعات جمع ہو گئے، تو بہت مختصر معاملہ رہا، آپ میرے وہ کتابیں پڑھیے. بہرحال یہ اشارات تاریخ کے اور پروفیسیز کے. دیکھیے ایک ہے حال، یہ حال خالف دینا نہیں، زمانہ حال. ایک ہے ماضی، ایک ہے مستقبل. ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یقینی نظر آتا ہے کہ یہاں اسلام آئے گا. اور مستقبل کی پیشن گوئیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو یقین آتا ہے اسلام آئے گا. حال کی طرف دیکھتا ہوں تو کوئی امید نہیں. یہ ڈائلما ہے میرا، کبھی مجھ پر مایوسی کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی امید کی غلبہ زیادہ نظر آنے لگتی. وہ جو حدیث میں آتا بین الخوف و رجا، کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے بین الخوف و رجا رہنا چاہیے، اس کی سزا کا خوف بھی دل میں رہے اور اس کی مغفرت کی امید بھی رہے. کبھی مغفرت کی امید بھی توڑ نہ بیٹھنا، مایوس ہو جاؤ گے اور مایوسی کفر کر دے گا. مایوسی کفر ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہو آج توبہ کرو، اللہ صاف کر دے گا حساب کتاب. کوہے بہت جتنے پہاڑ جتنے جو ہے اگر گناہ ہو گئے آج سچی توبہ کرو سب کا ہو جائے. یہ امید، یہ رجا. خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں، پتہ نہیں میری توبہ بھی مخلصانہ ہو یا نہ ہو، میری توبہ نہ کیا قبول ہو نہ ہو. تو خوف بھی رہے، امید بھی رہے. میں حال کو دیکھتا ہوں پاکستان کے تو مایوسی کی انتہا، جس تیزی کے ساتھ مغربی تہذیب بڑھ رہی ہے. فحاشی اریان ہمارا ٹیلی ویژن، ہمارے ذرائع، ہمارے اخبارات، ان کے ہفتے باہر ایڈیشن دیکھی جب تک ایک خوبصورت عورت کی تصویر نہ ہو اس کے اوپر وہ اخبار نہیں چل رہے. پوری دنیا میں نیوز پیپر پر نیوز پیپر جو ہوتے ہیں ان میں کوئی رنگین تصویر نہیں ہوتی. ہاں ان کے ہاں ایسے رسالے چھپتے ہیں رنگین کیا پورنوگرافی ہے خالص بنیاد ہے وہ علیحدہ ہے جن کو چاہیے وہ رسالے خریدے. کل مجھے ایک نے بتایا کہ $50-50 کا ایک ملتا ہے وہ پورنوگرافک جو ان کے میگزین سے. ظاہر بات ہے کسی عورت کو ننگا کر کے تصویر لینا جو ہے وہ اس کو کتنے پیسے دینے پڑے گی. $50 ہر ایشو. لیکن ڈیلی اخبارات میں کوئی تصویر نہیں. تصویریں وہی ہوں گی جو خبروں سے متعلق بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگی کوئی رنگین تصویر. ہمارے یہاں کیا ہو گیا سب سے زیادہ بہادری ہمارے اخبارات اور ان سے 100 گنا آگے چلا گیا آپ کا ٹیلی ویژن. بھارت سے مقابلہ ہے بھارت کی بہادری اور بنیادی پر کو شکست دینی ہے نا. کسی خیر میں شکست نہیں دینی خیر میں شکست دینی. بہرحال حالات کو میں دیکھتا ہوں تو مایوس. لیکن پچھلی 400 سال کی تاریخ کا یہ نہیں ہوگا. دیکھو سلسلہ مجددین 1000 برس رہا عالم عرب میں. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہند میں آ گیا مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. آیا کہ نہیں؟ تحریک خلافت کہاں چلی تھی؟ پوری دنیا میں نہیں چلی، یہاں چلی. اور یہاں سے وہ جو ان کے قیدی تھے وہ گئے ہیں نا 2-2 سال کے لیے اس ہال سے. تحریک پاکستان چلی تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پوری دنیا میں کہیں اسلام کا نام نہیں لیا گیا. مینیج نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، نیشنلزم کے اوپر جنگیں چلی گئی، جنگ آزادی لڑی گئی. پھر دیکھو موجودے کے طور پر ہم نے تمہیں پاکستان دیا. تمہارا قائد اعظم جو ہے وہ تو 1 سال پہلے پاکستان کے مطالبے سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. میری بات سمجھ لیجیے کہ مجھے مروا دیں آپ میری بات اس طریقے سے نقل کر کے. بات کیا تھی؟ 1 سال پہلے 1946 میں کیبنٹ مشن پلان آیا اور اس کی تقریر یہ تھی کہ ہندوستان مرکزی حکومت ایک رہے، 3 زون بن جائے، ABC ایک حکومت رہے گی، ہندوستان کی تقسیم اس وقت نہیں ہوگی. ہاں 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے علیحدہ ہونے کا حق ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا. کیا مطلب؟ 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ تو کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا. اب اگر کوئی چانس ہے تو 10 سال کے بعد. ہوا کیا؟ نہرو سے کسی نے پوچھا. نہرو نے کہا ایک دفعہ بند کو لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. سچ بول دیا اس نے. ربش قسم کا آدمی تھا، سیاستدان نہیں تھا. میں نے خود سنا ہے اندرا گاندھی کی زبان سے، اس نے جو جلسے میں تقریر کی تھی، ہمارے بابا جان کو تو سیاست نہیں آتی تھی. چپ رہتا تو پاکستان کی ایک حکومت ہوتی. اور واقعی یہ ہے پھر کون علیحدہ ہونے دیتا ہے؟ وہ کشمیر کو علیحدہ نہیں ہونے دے رہے، پورے پاکستان کو علیحدہ ہونے دیتے. اس پر قائد اعظم نے ریمٹ لیئر لگایا اپنا کہ پھر اگر یہ ارادے ہیں تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے، ورنہ دستبردار ہو گئے. بہرحال پاکستان بنا، موجزے کے طور پر بنا، اس کی تفاصیل میری اور تقاریر میں موجود ہیں. پھر یہاں خلافت کی بنیاد 12 مارچ 1979 کو رکھ دی گئی. قرارداد مقاصد خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی. قرارداد مقاصد ہے، ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی امانت ہے اور وہ کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر استعمال ہوں گے. یہی تو اسلامی ریاست ہے. میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پر ہوں. اسلامی ریاست کہتے کسے؟ نظام خلافت کہتے کسے؟ پوری دنیا میں ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، ہم نے کہا سوورنٹی بلانگ ٹو گاڈ. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متابع حاضری. پھر آگے چل کر کانسٹیٹیوشن میں ایک اور دفعہ بھی آ گئی، نو لیجسلیشن بھی بگن ہیئر ریپبلک ٹو دی قرآن اور دی سننا. یہی تو میں نے مسٹر کول سے کہا تھا کہ آپ اپنے دستور میں حاکمیت اللہ کی، بالا دستی کی نام و سنت کی، اور یہ کہہ دیجئے کہ کسی لیول پر سینٹرل گورنمنٹ ہو، وہ پروونشل ہو، وہ جس کو وہ نیچے جا کر کہتے ہیں کاؤنٹی لیول، کہیں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنے گا. یہ بھی ہمارے یہاں 227 دفعہ موجود ہے، عمل نہیں ہے، چور دروازے ہیں، نہ قرارداد مقاصد مؤثر ہے، نہ وہ دفعہ 227 مؤثر ہے، نہ وہ جو عدالت قائم کی تھی ضیاء الحق نے، شریعت پیدل شریعت کورٹ، وہ مؤثر ہے. منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور اس وقت. اب اس وقت کرنا کیا ہے؟ جب تک ایک عظیم عوامی تحریک نہیں چلے گی یہ کام نہیں ہو سکتا. عظیم عوامی تحریک خلافت کے لیے کھڑی ہو جائے، لیکن ایک مضبوط جماعت ہونی چاہیے جو اس عوامی تحریک کو کنٹرول کر سکے، ورنہ تحریک غلط نہیں ہو سکتی ہے، وائلنٹ نہیں ہو سکتی ہے، تشدد پر اتر آ سکتی ہے، یا کوئی آ کر ہائی جیک کر چلے جا سکتا ہے. جس طرح نظام مسلمہ کی تحریک کو ضیاء الحق ہائی جیک کر کے لے گئے، اور جو حلوہ پکایا تھا پی ایم اے نے، وہ اسے 11 برس بیٹھ کر کھایا آرام سے، ہائی جیک کیے تھے نا اس نے. جو تحریک کی اینٹی شاہ، اسے وہاں علماء نے ہائی جیک کیا ایران کے اندر، مگر سب سے بڑی طاقت وہاں جو تھی وہ مجاہدین خلق کی تھی. سودے پارٹی، کمیونسٹ پارٹی بھی اس میں شریک تھی، عین وقت پر علماء نے ہائی جیک کر دیا. ایک مضبوط تنظیم ہونی چاہیے جو کنٹرول کرے اس عوامی موومنٹ کو. اس عوامی موومنٹ کی تیاری کیجیے، اللہ سے عہد کیجیے، ان صلاتی و نصرتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، اب تک میں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتا رہا ہوں، اب صرف تیرے لیے جیوں گا اور مروں گا. یہ ہے صحابہ کرام کے بھی تو بیوی بچے تھے، انہوں نے جو قربانیاں دی، انسانی تھے نا. جب تک وہ رنگ نہیں ہوگا اور منہج انقلاب نبوی پر نہیں ہوگا، وہ نہیں آئے. لہذا آخری گزارش یہ ہے، ایک تو یہ کل سے پرسوں سے میلان سن رہا ہوں، 4 کتابوں کا سیٹ، ان میں مین کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، سیرت کی کتاب ہے، لیکن سیرت کا فلسفہ ہے. اسی سے میں نے قریب میں کام جو ہے بچے دولت کی جو ہے اسلامی انقلاب کی، وہ اس سے میں نے تحقیق کی، انفر کی، اس کو پڑھے. یا اس کا ایک خلاصہ بھی ہے، رسول انقلاب کا قریب انقلاب، وہ پڑھیے. پھر اس موضوع پر کیسٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، سی ڈی ڈی وی ڈیز ہیں، اور پھر اللہ کا نام لے کر تنظیم اسلامی میں شمولیت کی، جو بیعت کی بنیاد پر ہے. ایک عزیز کا حکم ماننا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے، 9 ستارے تھے پی ایم اے کو لے کے چل رہے تھے، آگے وہ تقسیم ہو گئے، 2 ستارے ضیاء الحق کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اس کے وزیر بن گئے، دونوں نے انکار کر دیا. یہ ہوا کہ نہیں؟ یہ 7 گروپ تھے جہاد کر رہے تھے افغانستان میں، اور جب کامیاب ہو گئے لڑ پڑے واپس سے، وہ جہاد کی سمجھتا، فساد کی سمجھتا بن گیا. ایک شخص سے بیعت کرو تو بیعت قائم کی ہوگی، ہم ہر حکم مانیں گے، سوائے اس کے کہ تم نے شریعت کے خلاف حکم دیا تو وہ ہم نہیں مانیں گے. لیکن جی پیرا میٹر جو میں کل پرسوں پر کیا کو بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی ریاست کے اندر قانون سازی ہوگی، اس دائرے کے اندر ہوگا. اسی طرح امیر جماعت حکم دے گا، وہ دائرے کے اندر ہوگا. اس کے لیے تیاری کیجیے، تنظیم کا لٹریچر بھی پڑھیے. یہاں پر ہمارے کئی جگہ پر دفاتر ہیں، یہ آپ کو جو تقسیم ہوگا اس میں ان دفاتر کے پتے بھی موجود ہیں. تنظیم کا بنیادی فکر بھی یہ چھوٹے چھوٹے صفحات جو ہیں، 4 ورق کہہ لیجیے انہیں، یہ 4 ورق ہے، یہ 4 صفحے ہیں، 8 صفحے بن جائیں گے. وہ اسی کو پڑھیے، پھر طبیعت آمادہ ہو تو ذرا زیادہ بڑا لٹریچر پڑھیے، پھر بڑھیے تنظیم کی طرف اور تیاری کیجیے تحریک کی. تنظیم میں شامل ہو گئے، تنظیم کے نظم کی پابندی کر رہے تو تنظیم کا تقاضا تو پورا ہو گیا. تحریک کے لیے جان مال یہ خرچ کریں گے تو تحریک ہوگی. جیسے میں نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان تھی اور جماعت مسلم لیگ تھی، تحریک خلافت ہوگی اور جماعت تنظیم اسلامی ہوگی. تو پیش قدمی کریں, اس میں شمولیت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اگر ہمارے ذریعے سے کچھ نہ ہوا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, اگر کہ مجھے امید ہے کہ ہوگا. آئی ہیو اے بلائنڈ فیتھ. اللہ جو پروفیسی کی وہ میں سنا چکا ہوں, یخرج ناظم من خراسان, یخرج ناظم من المشرق, کارواں دین والی یہ دور و دراز آیت مرو. پروفیسیز پوائنٹ کر رہی ہے مستقبل کے لیے اور ماضی ہمارا بتا رہا ہے. تو پاکستان کا ماضی اور مستقبل کی پیشن گوئیاں تو ثابت کر رہی ہے کہ ہوگا. کیسے ہوگا میں نہیں جانتا. اللہ جو ہے اللہ کل شاہی قدیر ہے, جب چاہے تلپٹ کر دے معاملے کو. حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے, جب جاتا ہے جدھر جاتا پھیر دیتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف, تحریک خلافت کی طرف, تہذیب اسلامی کی طرف پھیر دے. اس کے لیے پیش قدمی کرے, آگے بڑھے. ہاں اگر ہم ناکام ہوئے دنیا میں, آخرت میں تو کامیاب ہوں گے. اللہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں کرتا آیا. اللہ میں نے جائیداد نہیں بنائی, اللہ میں نے دنیا میں پنپنے اور پھولنے اور پھلنے کی کوشش نہیں کی. اللہ میں نے روکی سوکی کھا کر گزارا کیا ہے. اور اللہ میں نے اپنے سارا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی قوت لگائی ہے اس کام کے لیے. میں مطمئن ہوں, میں کہہ سکتا ہوں اللہ میں نے یہ کیا ہے. آج موت آ جائے, نشانے مرد مومن بات ہوئے, تو مرد آئے تو تبسم, میں تیار ہوں بالکل. اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرا حساب اللہ کے رساف ہے. میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی, سب چمبر نے ایم بی بی ایس کیا تھا. میرا کوئی بینک بیلنس نہیں, میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں, میری کوئی فیکٹری نہیں, میرے پاس کوئی بانڈ نہیں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, کچھ بھی نہیں. مجھے ایک نسبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت ہے, چاہے کروڑ میں ایک ہو نسبت تو ہے. پاؤں کی خاک بھی نہیں لیکن نسبت تو ہے نا, ان کے پاؤں کی خاک تو ہے نا. پاؤں ان کا ہے, پائے مبارک ان کا ہے جس کی خاک ہم ہیں. وہ نسبت کیا ہے؟ 40 سال کی عمر پر حضور سے وہی شروع ہوئی. اس کے بعد آپ نے 1 منٹ بھی دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں کیا. حالانکہ کامیاب تاجر تھے, بہت اعلیٰ سطح کی تجارت کر رہے تھے, جسے ایکسپورٹ امپورٹ کہیں گے. آج قافلہ لے کر شام جا رہے ہیں, قافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن جا رہے ہیں, قافلہ لے کر مشرقی عرب میں جا رہے ہیں. الخبر میں کہتے ہیں کہ حضور تشریف لے گئے تھے. یہ بھی بہت بڑا میلہ لگتا تھا تجارت کی وہاں. اس کے بعد آپ نے 1 لمحہ صرف نہیں کیا. الحمدللہ کہ 40 برس سے ویسے ہی میں ہوا ہوں. کلینک بند کیا, تالا لگایا, کفنی کری, ادھر ادھر کسی دوست کو دے دیا, اس کو دے دیا. اس وقت سے آج تک 1 لحظہ میں نے دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں کیا. ہاں ایک زمانے میں ٹی وی پروگرام جو ہے وہ میں مفت کرنا چاہتا تھا. الہدا جب کر رہا تھا انہوں نے کہا نہیں, مفت تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ پروگرام نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا, انہوں نے کوئی معاوضہ دیا. لیکن وہ میں اس کمائی کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو قرآن کی دعوت دینے گیا تھا. بہرحال میں کہہ سکتا ہوں اللہ میں نے اس نظام کو تسلیم نہیں کیا, اللہ میں نے اسے سرد نہیں کیا, میں نے کوئی ملازمت نہیں کی حکومت کی. اگر میں نے کوئی پریکٹس کی ہے کچھ 16 سال تو پبلک کی سروس کی ہے نا, حکومت کی تو نہیں کی. حکومت کی سب سے بڑی سروس تو فوج کر رہی ہے, جس کے بل پر جو ہے اکڑا پھرتا ہے ہمارا مشرف. کس کے بل پر؟ اس کا سیاسی بیس ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے نہیں کی. حالانکہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اس زمانے میں ایک کنسٹرکشن ایکٹ تھا کہ 2 سال ضرور لا کے من سرکاری ملازمت کرنی پڑے گی. ابھی پاکستان میں ڈاکٹروں کا بہت قہر تھا. یہ میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 57 کی بات کر رہا ہوں, آج 2005 ہے, 51 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے بھی حکم نامہ آ گیا, رپورٹ ٹو دی ایس کیو, چلے جاؤ ڈی ایس کیو, آرمی میں تمہارا جو اپائنٹمنٹ ہو گیا. میں نے خط لکھ دیا کہ دیکھیے میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں اور یہ میری مذہبی کمٹمنٹ ہے, اور میں آج نہیں بنا ہوں, میں جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ رہا ہوں. آپ کے یہاں میری فائلیں کھلی ہوئی ہیں, سی آئی ڈی, میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ مجھے فوج میں بلاتے میں وہاں یہ کام کروں گا، تو پھر اگر آپ میرا کورٹ مارشل کریں تو اسے لے کر ابھی آپ اپنا آرڈر واپس لے لیں. جواب آ گیا ہم اپنا آرڈر واپس لیتے ہیں. پھر میرے دوست کبھی ملتے تھے، تم کیسے پھر رہے ہو، تمہاری کنسٹرکشن نہیں ہوئی؟ میں نے کبھی ہوئی اور تمہیں بھی اگر بچنا ہے جماعت اسلامی کے رکن بن جاؤ، بن جاؤ. بہرحال میں نے سر نہیں کیا اس نظام کو، کبھی سر نہیں، میں اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں. آپ بھی اللہ کرے، میں بھی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں، گناہگار بھی ہوں، خطائیں بھی ہوتی ہیں بہت سے اعتبارات سے، لیکن یہ کہ اسلام کے اندر میری پوری زندگی کے اندر کبھی کوئی خلا نہیں آیا. بہرحال اس کے لیے اب کمر کسیے، میری یہ محنت اس بڑھاپے کی، میں تو اب پھر عام شہری ہوں، 73 برس اب اپریل کے اندر ہو جائیں گے میرے، فروری ختم ہو رہی ہے، 26 فروری آج ہے، 26 فروری کو میری 2 شادیاں ہوئی تھی، 26 فروری 1955. ایک شادی تو وہ جو ابھی میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے، اور ایک جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست منظور ہوئی تھی، دوسری شادی جماعت اسلامی سے. درخواست میں نے نومبر میں دے دی تھی، ایسے ہی میرا MBBS کا رزلٹ نکلا، میں نے درخواست کی تھی، جمعیت طلبہ سے استعفیٰ لکھا، جماعت کی رکنیت کی درخواست کی. میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت سے آئے. یا اسلام الا بالجماعت، جماعت کے بغیر اسلام ہے نہیں، حضور کی حدیث ید اللہ ہے الجماعت، میں جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہتا. انہوں نے لیے 2 مہینے حلف کے رکنیت کا میں نے اٹھایا تھا وہ 26 فروری کو، تو میں کہا کرتا ہوں کہ میری 2 شادیاں ہوئی جماعت اسلامی سے، ایک اللہ کی بندی سے جو آج بھی میرے گھر میں ہے اور جس نے میرا پورا تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے. بہرحال یہ سب کی باتیں بھی میں نے آپ سے کہہ دی ہے. لذیذ مود حکایت دراز پر مشتم، لیکن حاصل کیا ہے؟ نمبر 1، قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، اس میں جو شک کرے وہ مومن نہیں. نمبر 2، گمان غالب ہے کہ اس کا آغاز اس سے پیروی سے ہوگا. نمبر 3، ویسے اس کے کوئی آثار اس وقت نظر نہیں آ رہے. 2 منٹ لے لوں آپ کے، حضور کی زندگی میں بھی یہ مرحلہ آیا تھا 10 نبوی میں، ہجرت ابھی نہیں ہوئی ہے، مکے ہی میں ہے. 10 نبوی کہتے ہیں جبکہ وحی کے آغاز کو 10 سال ہو گئے، نبوی ہجری نہیں شروع ہوا ابھی، 10 نبوی. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی وفادار وفا شعار بیوی تھی، اللہ نے اٹھا لی. باہر کی کوف سے آتے تھے گھر میں تو دل جوئی تو کرتی تھی اللہ کی بندی، اور ادھر سے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خاندانی سپورٹ ان کے بل پر تھی، ظاہری سپورٹ تو یہی ایک تھی تو بھی دل. اور اب مکے میں فیصلہ ہو رہا ہے ان کو قتل کر دو، گیا ابو طالب بھی گیا، اب یہ بنو حاکم جو ہے اس کی طرف سے نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ ابو طالب صاحب جو سردار ہے وہ ابو لہب ہے، وہ تو خود خون کا پیاسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے طائف گئے. طائف میں پتھراؤ ہوا، فکرے کچھ ہوئے، استحضاء کیا گیا، فری کرتن جنہیں آپ کہتے ہیں شہر کے ہمارا گلیوں میں پھرنے والے لڑکے، ان کو اشارہ کیا، مارو اس کو پتھر، ٹکراؤ ہو رہا ہے، جسم لگ رہا ہے. خالی ہاتھ آئے، کسی نے سہارا نہیں دیا، کسی نے، 3 بڑے بڑے سردار تھے، تینوں نے ٹھوکر مار دی، معاذ اللہ سنو. واپس آئے ہیں مایوسی کے ساتھ، تو مکے سے باہر ہی کسی غار میں آپ چھپ کر بیٹھ گئے، اور اپنے ایلچی کو بھیجا ہے کہ جاؤ مکے میں فلاں بڑا سردار ہے، اس سے کہو وہ مجھے اپنی امان میں لے لے، تب میں مکے میں آؤں. اپنے بن پر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس شخص سے انکار کر دیا. میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں قریش کے مقابلے میں آپ کو امان دے سکوں، دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی انکار کر دیا, تیسرے کے پاس بھیجا مسلم بن عادی اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو امان دیتا ہوں آپ مکے میں آ جاؤ. فرمایا نہیں آ کے لے کے جاؤ. کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا پتا میں مکے میں داخل ہوں اور لوگوں کو جو ہے حملہ ہو کر ختم کر دیا. وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مسلم نے ان کو امان دے رکھی ہے. یہ کہہ رہے گی زیادہ کہا آ کے لے کے جاؤ. وہ اپنے چھ بیٹوں کو لے کر ہتھیار سجا کر تلواریں ہوئے باہر آیا ہے, پھر حضور کو لے کر مکے میں داخل ہوا ہے اور کہتا گیا ہے لوگوں سن لو میں نے محمد کو امان دی, لوگوں سن لو میں نے محمد کو امان دی. ابو جہل نے آ کے پوچھا تم نے صرف امان دی ہے یا تم مسلمان ہو گئے؟ نہیں نہیں میں مسلمان نہیں ہوا, امان دی. یہ عرب کی شرافت کا معاملہ تھا. یہ حالات ہے سن 10 میں جب کہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے 10 برس بیت چکے. محمد جیسے صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ معلم داعی کوئی ہو سکتا بیٹھا, اور 10 سال کی محنت خبر میں روز کی راتوں کو کھڑے ہو کر ڈھولی بازار پر دعائیں کر رہے ہیں اللہ میری ڈھولی میں عمر ابن الخطاب یا عمر ابن حساب میں سے کسی ایک کو تو ڈال دیں, یہ جری لوگ ہیں ہمت والے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ساتھ آ جائے گا تو دین میں تکلیف ہوگی. قرآن فال بنا میں نے دیوانہ زدن اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو چن لیا. ان حالات میں امید کی کوئی کرن, میں یہ دعویٰ کیا کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں, کوئی شخص مجھے بتائے سن 10 نبی کے حالات میں کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ ادھر سے امید ہے. کہیں امید نہیں, نو وے آف اینی ہوپ فرام اینی سائڈ. جو آج ہمارا حال ہے نو وے آف اینی ہوپ فرام اینی سائڈ. اب تو ہم رفتہ رفتہ بھارت کے نیچے کی سطح رہے ہیں, جیسے ابھی کہا گیا ہے نا کہ زمین کے دو پٹے جو ہیں دو پلیٹ وہ ایک جو ہے دوسری کے نیچے گھس رہی ہے, اس جو ابھی سونامی کا زلزلہ آیا ہے اور شاید بینکاک اپنی جگہ سے 8 سینٹی میٹر جب ہٹ چکا ہے. پاکستان رفتہ رفتہ بھارت کے نیچے جا رہا ہے. نارملائزیشن, تعلقات, تجارت, فلاں فلاں, وہ بس سروس, یہ بس سروس, یہ ریل سروس, کاروبار, کونسلیٹ کھل رہے ہیں بمبئی میں, کراچی میں, ویزا کی پابندیاں کم کر رہے ہیں, پیشن بڑھ سے اوپر آدمی کو ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ سب کچھ اور ہمیشہ سے بھارت یہ کہتا رہا کہ پہلے یہ کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ پہلے کشمیر کی بات پھر یہ باتیں ہوگی. کس کی بات چلی اور کس کی ہماری ہمیں سب جھٹانا پڑا. ٹھیک ہے نارملائزیشن کر لو کشمیر, کشمیر پر ایک انچ کیا ایک سوت بھی ہٹنے کو بھارت تیار نہیں ہے. بہت بڑی کامیابی سمجھ لیے گا اگر بھارت کہہ دے کہ اچھا کنٹرول لائن ہم مان لیتے, ورنہ بھارت تو کہتا ہے یہ کشمیر بھی ہمارا ہے, تم ہو کون, چھوڑو آزاد کشمیر بھی اور گلگت بھی اور بلتستان بھی, بہار پاس اور کولڈ کشمیر. تو اگر یہ دے دے وہ کہ ٹھیک ہے بھائی ہم مان لیتے ہیں یہ تمہارا حصہ ہے, صرف یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو پاکستان کے حالات وہ بدلا کر انہوں نے کتاب کا لکھا ہوا اس کے اوپر, پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات اور اس کا کوئی حل ہے یا نہیں حل. یہ توبہ کریں, اپنی جگہ پر اللہ کے خلیفہ بن جائیں, اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت کا نظام قائم کر لیں اور پھر تنظیم میں شامل ہوں, شہری کے خلافت کے لیے تن من دھن وقف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 دن آپ نے میری باتیں سنی ہیں, میں نے سما خراشی کی ہے, اس بڑھاپے میں میں نے بھی کچھ محنت کی ہے, اپنے اوپر سختی جھیلی ہے. آج صبح کی طبیعت میری بہت خراب تھی, میں بہت تھکا ہوا تھا. کل شام البتہ میری تقریر جو ہے بڑی میری طبیعت آمادہ تھی اور میں پوری طرح جو ہے آپ کے لیے فٹ تھا. آج کے لیے نہیں, پہلے دن بھی نہیں تھا, اس لیے کہ اس دن جمعہ کا خطاب بھی تھا اور پھر شام کو یہاں بھی تھا. اب بڑھاپا ہے تو اس حوالے سے میں نے جو بھی خدمت آپ کی نہیں اپنی کی ہے اللہ قبول کر لے, یہی میرا کوشش ہے آپ کو. اسی میں آپ کی بھی اگر خدمت ہو جائے, حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی, یا علی ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی. اس وقت پیاری حدیث ہے، ہدایت اے علی تم ہدایت دے نہیں سکتے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، ذریعہ تم بن جاؤ. تمہارے ذریعے سے اگر اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تمہارے ذریعے سے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ سب اس راستے پر آئے پورے عزم اور ہمت کے ساتھ آئے. کیا پتہ آج کا یہ اجتماعی ہماری ایک عوامی تحریک کا جو نقطۂ آغاز بن جائے. دیکھیں گے کتنے لوگ اب تنظیم کی طرف آتے ہیں، کتنا اس تعاون جو ہے اس تحریک خلافت کے ساتھ کرنے کو تیار ہے. اقول قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر کل ستار کل ہم اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس بات کی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. میری ان تین تقریروں کے نتیجے میں اگر آپ کے دل میں امنگ پیدا ہوئی ہے، وہ جو بات کبھی کہی تھی کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، اسی خلافت کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے اگر امنگ قائم ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ وہی دل میں امنگ پیدا کرتا. جب بنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ جب تو نے ہدایت دی ہے تو استقامت عطا فرما. اب ہم اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، ہم نے تو تن اور من اور جان تیرے حوالے کر دی. اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں توفیق دے پہلے تیرے عطا کردہ ملک میں یہ سلطنت خدا داد ہے. اے اللہ اس ملک کے اندر نظام خلافت علی منہاج النبوت ہم قائم کریں، اور اس کے لیے منہاج محمدی کو اختیار کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ یہاں سے پھیلے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے. اے اللہ ہمارے بخشش فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اب تک جو زندگی میں کو چاہی رہی ہے اللہ بخش دے، معاف کر دے. اب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. تمام اہل ایمان، تمام مسلمان زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.